مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
ماشاءاللہ، یہ امیل سنت بڑی پیاری زیارت کروا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ باپا یہ کیا ہے؟
یہ قرآن کریم، قرآن کریم ہے۔ آج مکتبۃ المدینہ پر یہ تشریف لے آیا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ۔ اب کنز الایمان و خزان العرفان
جیز ایڈیشن بھی،
ترجمہ
جیز ایڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ بہت اچھی چھپائی ہے، کاغذ عمدہ ہے، اور کنز الایمان ہے یہ۔
جی ماشاء
اللہ، سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا ترجمہ، اور حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ رادی کی تفسیر بھی اس میں شامل ہے۔ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔
تو یہ ہدیتاً لے کر عید میں تحفے میں بھی دیا جا سکتا ہے؟
مدینہ مدینہ، اس سے بہتر تحفہ کیا ہوگا؟ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جس گھر میں شامی رد المحتار یا کنز الایمان ہو، اس میں آسیب یعنی جنات وغیرہ شرارتیں نہیں کرتے، ستاتے نہیں ہیں۔ ہر گھر میں ہونا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اس کو۔
ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظر بابا، اس کا ہدیہ کیا ارشاد فرمایا؟
1500 پاکستانی، 1500 روپے،
ماشاءاللہ۔ دنیا بھر میں دیکھنے والے عاشقان رسول چاہیں تو یہ حاصل کریں اور مکتۃ المدینہ سے رابطہ کریں۔ ابا جو کور آپ کے ہاتھ میں جو تھا، کیا وہ، اگر وہ کور کے اندر یہ قرآن کریم موجود ہو تو کیا اس کو بغیر وضو کے پکڑ سکیں گے؟
جی ہاں، کیونکہ یہ نکل جاتا ہے نا۔
جی ہاں، تو یہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین تک یہ بھی
نکال کر نہیں پکڑیں گے بے وضو۔ اس میں آ گیا، یہاں ہاتھ نہ لگائیں، اس میں باقی جو پیکنگ ہے نا، اس پہ ہاتھ لگانے مرض نہیں ہے، کیونکہ یہ نکل سکتا ہے۔ جو چیز قرآن کریم کے ساتھ، جیسے اس کی وہ بائنڈنگ میں جو ہوتا ہے شامل، یا جو بھی کور وغیرہ چسپاں ہوتا ہے جو آسانی سے جدا نہیں ہوتا، تو اس کو بے وضو نہیں چھو سکتے۔ اب جیسے قرآن کریم جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو اٹھا سکتے ہیں بے وضو، کہ جزدان جدا ہو جاتا ہے نا۔ اور جو کپڑا وغیرہ اس میں بائنڈنگ میں شامل ہو، کپڑا، چمڑا، تو اب بے وضو اس کو نہیں چھو سکتے، جزدان میں ہو تو بے وضو چھو سکتے ہیں۔
ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے۔ اللہ توفیق دے تو اسے کم از کم اپنے گھر کے لیے تو ہر اسلامی بھائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب جو موتقیف اسلامی بھائی ہیں، ان میں بعض ہوں گے جو 1500 روپے ہدیے پر یہ اہم ترین قرآن کریم کا نسخہ حاصل کر سکیں گے، شاید باب المدینہ میں جو ہیں، تو کم از کم یہ کہ آپ کا ایک بہت عظیم تحفہ ہو جائے گا کہ جہاں صلاۃ الجنان کی 10ویں جلد آپ نے لے رہی ہوگی، دیگر کتابیں لیں گے، ساتھ یہ قرآن کریم کا بھی کنز الایمان و خزان عرفان ہے۔ کوئی نیت کرنے والا؟ 1500 روپے ہدیہ ہے، کوئی نیت کرنے والے ہیں؟ کہ ہم انشاءاللہ یہ کم از کم ایک نسخہ لیں گے. ذرا ہاتھ اٹھائیے, ایک نسخہ کم از کم لینے کی کوئی
لگا ہوا ہے, اس کو اپنے شوق کیس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اور خوبصورت یہ باب الکعبہ, کعبہ شریف کا دروازے کی بھی اس میں تصویر ہے, تصویر ہے, بلکہ کیا ماڈل کہنا چاہیے, کیا جن کہنا چاہیے, ماڈل بلکہ انہیں ماڈل بنا ہوا ہے کعبہ شریف کے دروازے کا, اور پورا بھی رنگ وغیرہ بھی اس طرح ہی دیا ہوا ہے جیسے کعبہ شریف کا ماڈل ہو. تو یہ کھڑا بھی اس طرح اسٹینڈ کی وجہ سے شوکیس میں تشریف فرما رہ سکتا ہے.
ماشاءاللہ لینے ہدیتن حاصل کرنے والوں کی تعداد باپا ملاحظہ کر رہے ہوں گے, جو ایک بار پھر دکھائیے گا مدنی چینل کی اسکرین پر. اب یہ کہ مقتۃ المدینہ والے دیکھیں گے کیا اتنے نسخے آپ کے پاس اس وقت تیار ہیں کہ یہ ہمارے عاشقان رسول لے سکیں. ₹1500 ہدیہ ہے,
ماشاء اللہ.
بلکہ آج ہی اگر دستیاب ہو تو لے لیں, اور ماشاءاللہ اس پر لکھ بھی لیں 29 رمضان المبارک 1438 سن ہجری, اگر آپ اپنے لیے لے رہے ہیں تو. اور نیچے اس کے لکھ بھی سکتے ہیں شاید الوداع ماہ رمضان, بابا لکھ سکتے ہیں اس پر اگر اپنے لیے نسخہ لیا ہے, اور نسخہ لینے کے بعد لکھ لیں 29 رمضان المبارک 1438 سن ہجری, اور پھر اس کے نیچے لکھا ہو الوداع ماہ رمضان
مدینہ مدینہ, یادگار رہے گا,
یادگار رہے
سبحان اللہ, اور نیچے الموت بھی لکھ لیا جائے, موت بھی یاد آتی رہے, یا الوداع یا کو شعر بھی لکھا جا سکتا ہے
مثلا.
کچھ کا وقت اب آ گیا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ, دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے, یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ, جو تو چاہے تو میرے غم کی بے کٹ کر, جو تو چاہے تو میرے غم کی بیڑی گر پڑے کٹ کر, نہیں تیرے لیے کوئی مشکل. اللہ کرم کر دو کلی دل کی کھل یا رسول, لا ہوا جائے خوبصورت ماہ رمضان یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ رہا چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ مسرت ہی مسرت تھی اور خوشی ہی تھی خوشی جس دم نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول عشیا یا رسول اللہ
علی محمد. آئیے تاثرات دیکھتے ہیں.
مسجدیں تو ادھر بھی تھی, ادھر بھی بیٹھ سکتے تھے, لیکن پیر و مرشد کی زیارت کے لیے یہاں آئے. پیر و مرشد کی نظر کرم سے جو جتنا مشکل عمل کرے گا اس کا اجر ملے گا, تو اس کے تحت جذبہ ملتا ہے تو کام کرتا ہوں الحمدللہ.
مسجد میں اگر آپ نے کوئی بھی چیز لگانی ہے تو دار الافتاء سے اس کا رابطہ کر کے شرعی رہنمائی لے کر پھر آپ کوئی کام کرے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا جو دل کرتا ہے وہ کام کر دیتے ہیں. مسجد نہیں دیکھتے, یہ اللہ کا گھر ہے, وقف کا اس میں مال لگا ہوا, وقف پہ پیسے لگے ہوئے ہیں. مسجد کا نام جب سنا, کیل لگانے کے والے سے سنا, آپ فوری رک کے آپ نے دار الافتاء کی طرف یعنی کہ ذہن دیا کہ دار الافتاء سے رابطہ کرے.
امیر علیہ سنت کے شروع سے دیکھا ہے کہ آپ بہت حساس ہیں, جب فقی مسائل بیان فرماتے ہیں نا تو بہت زیادہ حساسیت ہے آپ میں. یہ ہمارے لیے تربیت ہے, سب کے لیے تربیت ہے.
جیسے میرے اللہ سنت فرماتے ہیں ذہن, تو ظاہری بات یہی بنتا ہے کہ پیار محبت و اتفاق سے ہی رہنا چاہیے, لیکن کیا کریں گے دنیاوی مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ دل نہیں مانتا.
جیسے باپا نے کہا ہے اگرچہ قصور سامنے والے کا ہے, آپ اگر معافی مانگ لیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا بھی آپ کو معاف کر دے گا,
لیکن پھر دل کو سمجھاتے کہ نہیں, میرے اللہ سنت جو فرما رہے اس پر عمل کرنا ہی دنیا اور آخرت کی بہتری اسی میں ہی ہے.
ہمیں بھی ذہن بنتا ہے کہ اب جس سے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ان سے جوڑیں.
جس سے بھی میری ناراضی ہوگی میں سب سے پہلے ان سے معافی مانگوں گا. ان سے
یہاں پہ اعتکاف کے لیے آیا ہوں, ماشاءاللہ 6 سال مجھے لگاتار ہو گئے یہاں پہ. میں نے اپنے والد صاحب کو بٹھایا 10 دن کے لیے, ماشاءاللہ سے تو وہ بھی انشاءاللہ بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں بھی بیٹھا ہوں. دفعہ جو میں نے نیت کی کہ میں انشاءاللہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا اور میں سدھرنا چاہتا ہوں, جو رسالہ باپا نے بتایا وہ انشاءاللہ پڑھوں گا.
یہاں پہ عالمی مدنی مرکز سے میرا پہلا اعتکاف ہے. میں نیت کری کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا امام شریف کے ساتھ اور داڑھی کی بھی کر لی. نماز کا پریکٹیکل امیر علیہ السلام نے کر کے دکھایا, اس سے بہت ساری چیزیں ہماری درست ہوئی ہیں. جو پریکٹیکل آج سے کسی نے پہلے کر کے نہیں دکھایا تھا, لوگوں نے بتایا بہت تھا, لیکن پریکٹیکل سے ہمیں اچھی چیز سیکھنے کو ملی اور درست بھی ہوئی ہے. وہ
پہلا اعتکاف مسجد میں کیا تھا. دوسرا اعتکاف کا ذہن اس طرح سے بنا کہ میں نے مدنی چینل دیکھا اور یعنی میں دوسری جگہ بیٹھا تھا, لیکن جو ماشاء اللہ نور ادھر دیکھا نا چہروں پہ, اور جو امامہ اور جو داڑھی جو دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی میں نے.
میرا نام محمد اکاشا ہے, باپا نے ہی میرا نام رکھا ہے. اکاشا صحابیہ رسول تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک کو بوسا دیا تھا, اور یہ باپا نے ہی بتایا. یہ پہلا اعتکاف ہے, بہت دل خوش ہو رہا ہے, فرسٹ ٹائم آئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. ذہن بنا مدنی چینل دیکھ کے.
میں نے مسواک کی سنت کو جو ہے نا مستقل اپنا لی ہے, اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے انشاءاللہ مسواک کریں گے ضرور. جب لاہور سے آیا تو میرے سر پر ٹوپی تھی, یہاں پر آ کر امامے کی نیت کی اور امامہ بنوایا شہزادہ حضور سے. داڑھی کی نیت انشاءاللہ کر لی ہے اور رکھ لی ہے داڑھی.
امامے کی نیت کر لی ہے, حاجی عبید صاحب نے سجایا امامہ.
مدنی قافلوں میں کیا نہیں ہے, مدنی قافلوں میں فیضان اولیاء ہے, فیضان امیر علیہ سنت ہے. مدنی قافلوں میں الحمدللہ نیک بننے کا جذبہ ملتا ہے, سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے. مدنی قافلہ گناہوں کے مرض کی دوا ہے, مدنی قافلہ نیک بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے.
میں تین دن کا مدنی قافلہ جائے گا دعوت اسلامی والوں کا عید تک کا تین دن کا, تو اس میں میں قافلہ کروں چاند رات کو انشاءاللہ. چاند رات کو ایک قافلہ روانہ ہو جائے گا تین دن کے لیے, جہاں پہ برکتیں لوٹی جائیں گی. یہ میں نے اس کی پرچی کٹوائی ہے قافلے کی. نے دوست کی جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا اس کی بھی کٹوا دی, اور جو میرا بھائی محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا مجھ سے چھوٹا اس کی بھی کٹوا دی. والد صاحب جو نا تھوڑے شرارتی ہے, چھوٹا بھائی سے تھوڑا شان ہے, تو ان کو میں یہی بولوں گا ان کو مدنی قافلے میں میرے ساتھ بھیجو.
میں آیا کشمیر سے ہوں, لیکن تین دن مدنی قافلے میں سفر کر کے باب المدینہ کراچی میں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ واپس کشمیر میں جاؤں گا.
تین دن کے مدنی قافلے پہ جا رہا ہوں, ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے
انشاءاللہ. تین دن کے قافلے کی نیت کی ہوں.
مدنی قافلے میں الحمدللہ عزوجل نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملتا ہے, اور مدنی قافلے میں بہت ساری برکتیں ملتی ہیں. میں کیا بتاؤں شہید کیسا ہوتا ہے. آئے تو صحیح ہے, چاند رات سفر کرنے والوں کو میرے لیے اس میں دعاؤں سے نوازتے ہیں, اور چاند رات کو جو سفر کرتا ہے الحمدللہ اس کو بہت زیادہ روحانیت نصیب ہوتی ہے, برکتیں نصیب ہوتی ہیں مدنی قافلوں میں.
آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہیں, آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز پر پہنچ کر اپنے آپ کو پیش کر دیجئے کہ میں اپنی یہ عید اللہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں, میں اپنی اس عید کو رائے خدا میں گزارنا چاہتا ہوں, میں اپنی اس عید کو مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی مرشد کی دعاؤں میں حصہ لینا چاہتا ہوں.
میرے پیرو مرشد کو پسند ہے کہ تین دن چاند رات میں مدنی قافلے میں سفر کریں آپ. میرے پیرو مرشد کو جب پسند ہے تو میں کیوں نہ لبیک کہوں.
جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا, جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا, دو جہاں میں اس کا بیڑا پار گو بحر رضا.
عید کے دن انشاءاللہ الرحمن تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا.
لہاری کے علاقے سے آئے مدنی قافلے کے لیے نام لکھا لے.
نگران شورا نے جو ترغیب دلائی ہے, تو انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عزوجل ایک سال کی.
چاند رات مدنی قافلے کے لیے نام لکھوانا ہے, نگران شورا کے بیان کے بعد انشاءاللہ بھی نام لکھوائیں.
تین دن کے لیے آیا ہوں مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے.
تین دن قافلے کا بابا کو تحفہ دے دیا
الحمد للہ. یہ مدنی قافلوں میں امیر اہل سنت نے جو دعائیں دی ہیں کہ آپ عید تو بہت ساری عیدیں ہوں گی جو اپنے گھروں میں گزاری ہوں گی, لیکن ایک عید ایسی بھی تو جو اللہ کے گھر میں گزرے.
نہیں گھر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ, تین دن کا قافلہ کروں گا انشاءاللہ عزوجل. ہم انشاءاللہ عزوجل تین دن کے مدنی قافلے میں جائیں گے چاند رات کو.
چاند رات مدنی کا مرکز, جہاں مرکز بھیجے وہاں چلے جائیں گے قافلے میں, مدنی قافلے میں.
لانڈی پالے جا رہے مدنی قافلے کے لیے.
ویسے تو گھر جانے کا ذہن تھا, لیکن نگران شورا نے جب ترغیب دلائی انشاءاللہ لبیک, مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ مدنی قافلے میں آنا چاند رات کو. نگران شورا کا بیان دیکھیے, چاند رات میں قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ.
چاند رات مدنی قافلہ اس لیے کہ اب نگران شورا نے ذہن دلایا.
چاند رات ہم گناہ کیا کرتے تھے, اس عید پر چاند رات میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دنیا کو دعوت دے.
نہیں میں انشاءاللہ چاند رات گھر نہیں جاؤں گا, میں مدنی قافلے پہ جاؤں گا.
اسلام آباد کی میری فلائٹ ہے, میں فلائٹ کو ایکسٹینڈ کر کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کر رہا ہوں.
الحمدللہ جس طرح آپ فیضان مدینہ میں دیکھ رہے ہیں, گھیما گھیمی اور عاشق رسول آ رہے, نیتیں کر رہے ہیں, اپنے اخراجات جمع کروا رہے ہیں, اپنے جذبے کا اظہار کر رہے ہیں. خالی یہی نہیں, الحمدللہ کراچی میں ہمارے باب المدینہ میں صرف 1200 مقامات پہ دعوت اسلامی کے تحت 10 دن کے بھی اعتکاف ہو رہے ہیں, تو الحمدللہ وہاں سے بھی عاشقان رسول ہمارے مبلغین ذمہ داران, مدنی قافلہ ذمہ داران وہاں تربیت کر رہے ہیں, مدنی قافلے کو ذہن دے رہے ہیں. تو امید ہے کہ ہماری باب المدینہ تاریخ کابینہ کی جو 13 کابینہ ہیں کراچی کی ہماری, وہاں سے بھی انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر اسلامی بھائی اور متقفین اور ذمہ داران 3 دن 12 دن 1 ماہ اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے.
گھر کا پروگرام تو پھر اب گھر نہیں جائیں گے, اب مدنی قافلے نہیں, ابھی گھر نہیں جانا. ہاں پہلے گھر کا چین تھا, ابھی گھر نہیں جانا, اب قافلوں میں سفر کرنا انشاءاللہ. حاجی صاحب نے ہم جو بیان کیا اس کے بعد ہماری دنیا بدل گئی ہے, ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.
قافلے میں جا رہا ہوں
انشاءاللہ, چاند رات سے مدنی قافلے کے اندر سفر کریں گے. گھر والے انتظار کر رہے ہیں, لیکن عید کے بعد جائیں گے گھر پہ.
بالکل جا رہے ہیں جی. پرچی مدنی قافلے کی, مدنی قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ.
مدنی قافلے میں جا رہے ہیں. میری 12 ماہ کی نیت ہے, 3 دن کے اخراجات جمع کرا رہی ہے, 12 ماہ کی نیت ہے.
میں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں, گھر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ.
چاند رات مدنی قافلہ میں جائیں گے.
چاند رات کو مدنی قافلے میں جا رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ عزوجل
چاند رات مدنی قافلہ.
3 دن کے لیے چاند رات کو. 3 دن کے لیے چاند رات کو. جی نہیں گھر سے نہیں جاؤں گا.
الحمدللہ 14 سال سے میں قافلہ کر رہا ہوں, ہر بار 3 دن کا. جی جی 3 دن کا قافلہ.
میں 12 دن کا اصلاح مال کورس کر رہا ہوں
مدنی قافلے کے لیے آیا ہوں. جی
تین دن کے لیے؟
الحمدللہ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے چاند رات کو تین دن مدنی قافلوں میں سفر کیا، ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، اور انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ایک ماہ کے لیے سفر کیا، پھر ان کو مزید جذبہ ملا، ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے چلے گئے۔ ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں کہ جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کر کے داڑھی مبارکہ اپنے چہرے پر رکھ لی، امامے کا تاج سجا لیا، سنتوں والی زندگی گزارنے لگے اور اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیا،
چاند رات سے انشاءاللہ پرچی بنا لی، باپا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، انشاءاللہ 12 ماہ دیں گے، انشاءاللہ گھر جائیں گے لیکن قافلے کے بعد جائیں گے انشاءاللہ۔
جی جی جی، مدنی قافلہ تین دن کا، ہمارا حاجی عمران نے بیان کر ہمارا ذہن بن گیا، سنت حضور کی سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے انشاءاللہ عزوجل، چاند رات کو گھر نہیں جائیں گے قافلے میں جائیں گے، مدنی قافلے میں،
چاند رات کو گھر نہیں جاؤں گا مدنی قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ، مدنی قافلے میں جانا بس۔
میں نے بالکل قافلے میں پہلے جانا تھا مگر میرا موڈ تھوڑا چینج ہو گیا تھا، ماشاءاللہ ابھی نگرانی شورا نے تھوڑا ایک عزم دیا، انشاءاللہ ضرور جائیں گے، نو ون کین اسٹاپ می ٹو گو ان مدنی قافلہ، انشاءاللہ انشاءاللہ گھر نہیں جائیں گے مدنی قافلے میں جائیں گے۔
جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، قافلہ عطار اس کے واسطے تیار ہے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، زيادة درود السلام، پیج نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1438 نجری کے ماہ رمضان مبارک کے 29ویں شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب، وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، بلا وجہ اپنے موقع پر اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو آپ نے سوال میں آپ نے جو فرمایا ابھی کہ ہر سوال کا جواب میں بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، تو اس سے مراد
جواب بھی ثواب یعنی درست جواب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام اسجد اقبال، میں عرب شریف مکہ مکرمہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، اگر نماز کی حالت میں منہ قبلے سے پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟
اگر دوران نماز منہ قبلے سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی جانب کر لے، اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دلاور حسین عطاری یوگنڈا کمپالا سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو یرکان ہو جائے تو کون سا وظیفہ پڑھا جائے، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
چھوٹے بچے کو یرکان یعنی پیلیا جوائنڈس ہو گیا ہو تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 بار پڑھ کر پیاس پر دم کر کے اس کے گلے میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. بیمار عابد پیج نمبر 29 پر یہ وظیفہ دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا نام دانش اتاری ہے اور میں چائنا سے. باپا سے میرا سوال ہے، دمے کے مرض کا دیسی علاج کیا ہے؟
میتھی دانوں کا پاؤڈر گرم پانی میں گھول کر پینا کھانسی اور دمے میں مفید ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میتھی دانوں کا پاؤڈر یعنی پسے ہوئے میتھی دانے اچھی طرح پیس لیے جائیں، تو یہ پاؤڈر بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سیف الرحمان وا، میں فیصل آباد تو بول رہے ہیں. میرا حضرت صاحب نے یہ سوال ہے، جہے لوگ مزارات دی زیارتاں لئی جاندے ہیں کیا یہ کوئی ثبوت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزارات یعنی مبارک قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور یوں سلام ارشاد فرماتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، یعنی تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا انجام کیا ہی خوب ہے. حضرات ابو بکر و عمر و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا. تفسیر در منصور جلد 4 640 پیج نمبر 640 پر یہ دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
پیارے امیر اہل سنت، ایک اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ماحول کی برکت سے پتا چلا کہ سونے کی مردانہ انگوٹھی نہیں بنانی چاہیے، اس میں نگ وغیرہ لگوانے کے لیے دکاندار ہمارے پاس بھیجتے ہیں تو میں ان کو منع کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سی بنانی ہے یا آپ نے بیچنی تو نہیں نا، ہم نے بیچنی ہے، آپ نے نگ لگانے کے پیسے لینے ہیں آپ نگ لگا دیں، یا اس کے اوپر چھلائی کرنی ہے چھلائی کے پیسے لینے ہیں تو آپ چھلائی کر دیں. اسی طرح بچوں کی سونے کی رنگ تیار ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ بھی دکاندار کہتے ہیں کہ یہ بچے پہنتے نہیں ہیں، اکثر لوگ رکھ کر یا گفٹ کے طور پر دیتے ہیں تو رکھ کر واپس بیچ دیتے ہیں، تو اس کے اوپر چھلائی کر دو، تو میں نہیں کرتا، اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
سونے کی انگوٹھی جو بچوں کو تحفے میں یعنی گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں، وہ انگوٹھی بچوں کو ایک دو بار تو پہناتے ہیں اور ایک بار پہنانا بھی حرام اور گناہ پہنانے والے پر ہوگا جبکہ وہ نابالغ بچے ہیں. اگرچہ بات میں رکھ دیتے ہوں یا بیچ دیتے ہوں اور جب بچوں کو ایسی انگوٹھی پہنانا جائز نہیں تو ایسی انگوٹھی بنانا اور بیچنا بھی ممنوع. کہ یہ ناجائز کام پر مدد کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ الرحمن عز و جل کا فرمان عالی شان ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, ترجمہ کنز الایمان, اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو. زیادتی معنی ظلم. اگرچہ چھلائی ہی کر کے دینی ہو, کیونکہ چھلیا یعنی کہ سونے کی انگوٹھی بنائی نہیں خالی چھلائی کر کے دی, تو یہ بھی بنا کر دینے ہی میں مطلب شمار ہوگا. باہر شریعت میں لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا حرام ہے اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا. جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت کے لیے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی ممنوع ہوا کہ یہ ناجائز کام پر اعانت یعنی مدد ہے. اچھا یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ عید کے دن میں نے کئی نوجوان دیکھے ہیں مہندی لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں پر. اب پتہ نہیں لگاتے, اب بھی لگاتے ہوں گے شاید, اب ہو سکتا ہے زیادہ لگاتے ہوں گے. بچوں کو بکثرت مہندی لگاتے ہوں گے لڑکوں کو ہاتھوں پر. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مہندی سے ہاتھ رنگنا یہ عورت کی مشابہت ہے. ہاتھ پاؤں رنگنا, عورتیں ہی ہاتھ پاؤں رنگتی ہیں مہندی سے, تو یہ عورتوں کی نقل ہے, ان کی مشابہت ہے, تو یہ مردوں کے لیے حرام ہے. اب نابالغ لڑکا جو ہے وہ اس پر اگرچہ گناہ نہیں لیکن جس نے لگا کر دیا اس کو وہ گناہگار ہوگا. ماں نے لگایا تو ماں گناہگار ہوگی, باپ نے لگایا, باپ یا بھائی بہن جس نے بھی لگایا تو یہ گناہگار ہوں گے. تو اس لیے یہ خیال رکھیے گا کہ عید کے دنوں میں بھی شادیوں میں بھی مرد اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگ نہیں سکتا, رنگے گا گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ شریف سے ایک سوال.
سگے عطار ابو بن تین حسان رضا عطاری عفی عنہ کی جانب سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں سے باب جبریل کی برکتیں لیتا ہوا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی جلد میٹھے مدینے کی حاضری سے مشرف فرمائے.
آمین.
امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے اس شعر کی وضاحت بھی فرما دیجیے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے نا یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر, بار بار آتے نا یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر.
ماشاء اللہ آپ نے میرے لیے دعائے مدینہ فرمائی, جزاک اللہ تقبل اللہ. کاش مجھے بھی حاضری کی سعادت مل جائے. یہ شعر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے ہیں نا یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، سدرہ سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں تک حد ہے، اس سے اوپر یہ تشریف نہیں لے جاتے. تو یہ بارہا بارگاہ رسالت ناظر ہوئے. حضرت سیدنا جبریل امین بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈبل 12,000 بار حاضری سے مشرف ہوئے، یعنی حاضری دی.
اگر حساب لگایا جائے تو کیونکہ آنا جو اکثر ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوا ہے، اس سے پہلے تشریف حاضر نہیں ہوئے.
شک صدر
جی شک وہ چند مرتبہ آئے ہیں.
جی
تو اکثر جو آنا ہوا وہ 40 سال کی عمر کے بعد، تو 23 سال کی ٹوٹل عمر وہ بنتی ہے دنیاوی اعتبار سے. تو 23 سال میں 24,000 کا مطلب ایک سال میں جو ہے وہ 1,000 سے زیادہ مرتبہ حاضر ہوئے. اس کو روز پہ لے کے جائیں گے تو 3 مرتبہ تو بنے گا، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ 3-4 مہینے تک نہ آنا ہوا تھا کسی وجہ سے، تو یہ 2-2, 3-3 مرتبہ روز کا بن جائے گا آنا
ایوریج. یہ بار بار ان کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا، آنا جانا آنا جانا یہ ہے. تو شاید اسی طرح بھی اشارہ ہو، لقا مانے زیارت، دیکھنا. بے لقا یار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا تھا. اگر چین آ جاتا ان کو تو بار بار آتے کیوں بارگاہ رسالت میں؟ تو یہ ان کا بار بار حاضر ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا تھا. تو دوست کی محبت، دوست کا دیدار، اپنے پیارے کو دیکھنا، یہ بھائی سے فرحت ہوتا ہے. تو سب اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر غور کریں تو، کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اگر آ جاتا ہے تو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، سرور آتا ہے. تو ایک وہ بھی ہے، محاورہ بھی ہے، لقائے خلیل شفائے علیل. خلیل مانے دوست، یعنی دوست کا دیدار جو ہے یہ سبب شفائے بیمار ہے. نہ دوست کو دیکھنے سے جسے بہت محبت ہو وہ آ جائے تو بیمار کا مرض دور ہو جاتا ہے، نہ وہ بھی تھوڑا زور میں آ جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. تو خوشی بھی آدمی کو عارضی طور پہ جیسے کھڑا کر دیتی ہے کہ میرا یار آ گیا، میرا دوست آ گیا. اور یہاں تک کہ اگر کوئی پیارا اپنے پیارے کی قبر پر جاتا ہے، جسے بیٹا ماں کی قبر پر جائے تو اس سے ماں انس پکڑتی ہے قبر میں. اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنا رہے اتنا اچھا، یہاں اس سے اس کو کمپنی ملتی ہے، محبت ملتی ہے ماں باپ. لیکن ہم لوگ تو اول تو جاتے نہیں ہیں اپنے عزیزوں کی قبروں پر، جاتے ہیں تو اپنے پاس ٹیم نہیں ہوتا رکنے کا، تو رکتے نہیں ہیں. ہم لوگ بے خبر ہیں ان چیزوں سے کہ اب ان کے پاس جو ہے نا، ذرا یہ دنیاوی جو بھی معاملات ہیں تو ختم ہو گئے ان کے. تو اب یہ کہ یہ ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں کہ ان کو کوئی ثواب پہنچائے، یہ ان کا خزانہ ہے، ان کا مال ہے سمجھو، ان کی غذا ہے. تو کھانا وغیرہ تو اب ہمارا جو ہے بریانیاں، اور اس سے ان کو کوئی دلچسپی ہے نہیں، مطلب ان کے لیے یہ ایصال ثواب ہو. تو جو بھی عزیز جائے کچھ دیر اس کو بیٹھنا چاہیے، اگر کوئی واقعی عذر نہ ہو تو کوئی اس سے دل اس کا میت کا بے لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر
بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے نہ یو جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یو جبریل سدرہ چھوڑ کر.
ایک دو شعر اور سنا دے.
بار بار آتے نہ یو جبریل سدرہ چھوڑ سر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سورِ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سورِ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ سر گزشتے تیرے ہوتے ہوئے سر گزشتے ہم کیسے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤ تیرا آس تانا چھوڑ کر کس کے در پر جاؤ تیرا آس تانا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں تو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بھی مارے غم قربے مسیحا چھوڑ مارے غم قربے مسیحا چھوڑ کر بخشوانا مجھے سیاسی کا ربا ہوگا کسے بخشوانا مجھے سیاسی کاروا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا
چھوڑ کر کھینچ کے دامن لے چھو چاول تمہارا چھوڑ کر کھینچ کے دامن لے چھو چاول مگر کس کا تمہارا ہو تاگے تابل مجھے لے لو پناہ بے قسم تم ہو بخشوانا مجھے سیاسی کا ربا ہوگا کسے بخشوانا مجھے سیاسی کا ربا ہوگا کسے کس کے دامن رے چھپو دامن تمہارا چھوڑ حقیقت میں بس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابوں توا تم ہو کس کے دامن رے چھپو دامن چھوڑ اہل عمل کون کے عمل کام آئے گے میرا ہے کون تیرے سوا آہد خبر مانا کے ساتھ کچھ ریبا ناکارا ہے کتا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ نے خبر بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں چون کے تر پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دکھے دشت طیبہ چھوڑ کون جائے در تمہارا چھوڑ کر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا نماز عصر کے بعد امام بلند آواز سے سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کر سکتا ہے جبکہ اس وقت مقتدی باز اپنی تسبیحات مکمل کر رہے ہوں؟ اور کیا امام کے سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کرنے سے جو اس کی فضیلت ہے وہ مقتدیوں کو بھی ملے گی جو کہ سن رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت؟ برائے کرم اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے.
شام کو سورہ حشر پڑھے تو صبح تک، صبح کو پڑھے تو شام تک، عصر کی قید نہیں ہے اس میں. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ تین بار اس سے قبل پڑھنا ہے. اور سورہ حشر کی آخری آیت هو اللہ الذی سے لے کر آخر تک، ختم سورت تک پڑھنے میں 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. صبح شام کو پڑھنے والے کے لیے صبح تک، صبح پڑھنے والے کے لیے شام تک. اور یہ پڑھنے والا مرے گا تو شہید،
اگر اس دوران مر گیا
ان اوقات میں، یہ فوت ہوا تو وہ شہید کا رتبہ پائے گا. ہے فضیلت بہت بڑی ہے. اور یہ شجر قادریہ رضویہ میں بھی دیا ہوا ہی ہے مع فضیلت. اب امام پڑھے، اب یہ پڑھنے کا، جیسے سورۃ الملک بھی حدیثوں میں پڑھنے کا ہے. اب پڑھنے کا اس پر ہم قیاس کر لیں گے، سننے والے کا پڑھنا ہو گیا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے تو وہ نماز کے ساتھ ہے. یہ عام تلاوت میں تو اس کا ہم قیاس نہیں کر سکتے. تو جو خود پڑھے گا، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو حدیثوں میں فضیلت ہے اس پڑھنے والے کو ملیں گی. ہاں سننا کار ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اپنے اوراد و وظائف پڑھ رہا ہے، تو ہے یہ مسجد، تو ایسے موقع پر بلند آواز سے ہم پڑھ نہیں سکتے. ہم پڑھیں گے تو ان کو تشویش ہوگی، اور خصوصاً نماز پڑھنے والے کو تشویش ہوگی. اب مائک پر یہ امام صاحب شروع ہو جائیں یا کوئی صاحب آئے شروع ہو جائیں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی توجہ تو بٹنے کا پورا پورا امکان ہے. تو بہرحال لے کے اس کی توجہ بٹے یا نہ بٹے، اس کا لیبورٹری ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عقل کہتی ہے کہ یہ اس طرح تشویش ہو سکتی ہے، سونے والے کو تشویش ہو سکتی ہے، نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو سکتی ہے، تلاوت یا ذکر و اذکار کرنے والے کو تشویش ہو سکتی ہے. تو پھر یہ ایسے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. پڑھے صرف اس صورت میں کہ ایک بھی نماز نہ پڑھ رہا ہو اور سب کے سب سننے کے لیے حاضر ہیں، تسبیح وغیرہ بھی نہیں پڑھ رہے تو ٹھیک ہے، امام صاحب بھلے پڑھیں. اور یہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے. تو یہ ہمارے یہاں مسجدوں میں ٹرینڈ ایک چل پڑا ہے کہ عصر کے بعد، یہ مجھے بھی پتا چلا ہے کہ یہ پڑھتے ہیں. فیضان مدینہ کا تو شاید نہیں پڑھتے، لیکن جی یہاں نہیں پڑھتے. اور مسجدوں میں اسلامی بھائیوں نے یہ رواج اپنی مرضی سے ڈالا ہے. مدنی مرکز اس میں انوالو ہوتا نا تو پہلے تو یہاں ہوتا فیضان مدینہ میں. تو ایسا نہ کریں، بند کر دیں. یہ آپ پڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں گے، یہ پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. اب ان کی ہمدردی میں کہ یہ سب پڑھیں، سن لیں گے اس بانے، تو اس طرح تو کام چلے گا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا تو خیر یہ عصر کے بعد کے لیے مخصوص نہیں ہے نا، صبح شام کا ہے نا. تو صبح کی ڈیفینیشن یہ کہ آدھی رات جب ڈھل جاتی ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد صبح، آدھی رات گزرنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے. اور دوپہر ڈھلنے یعنی زہر کا وقت شروع ہوتے ہی سورج ڈوبنے تک شام کہلاتی ہے. ان دونوں وقتوں میں جو بھی ورد صبح شام کے ہوتے ہیں نا، ان دونوں وقتوں میں جب بھی پڑھ لیں تو یہ صبح و شام کی وہ فضیلت اس میں حاصل ہوتی ہے. جیسے اب عصر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, شروع ہوتے ہی عصر کی جماعت تو لیٹ ہوتی ہے, تو عصر کے دیر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح یعنی بارہ کا دی ہے آدھی رات ڈھلنے کے بعد جب بھی پڑھ لیں, فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہی کافی ضروری نہیں ہے, پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں.
جیسے سحری کے وقت,
ہاں سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو وقت بتا دیا, یہ سب لکھا ہوا ہے اپنے جو شجرہ قادریہ رضویہ ہے, یہ پڑھنے چاہیے. اس کے اوراد ذہن نصیب کو سارے ہی پڑھے, ورنہ جو بھی آپ چھانٹ لیں پڑھ سکتے ہو تو وہ ضرور پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. لوگ وظیفے ڈھونڈتے رہتے ہیں, حالانکہ اس میں وظیفے ہی وظیفے ہیں, نئے وظیفے چاہیے. تو پہلے یہ تو پورے پڑھو, پورے یہ نہیں پڑھیں گے, روز کا ایک پارا یہ بھی اس میں ایک ورد ہے, روز کا ایک پارا نہیں پڑھیں گے بولتے ہم کو کوئی چلہ بتاؤ, مکل پکڑنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے, تو ایسے وظیفے ہم لوگ نہیں بتاتے. ہماری دعوت اسلامی میں اب یہ کچھ نہیں ہے اتنا سارا, سمجھے وہ پھر چوٹ کھا جائیں گے تو پھر آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں. اور دعوت اسلامی والے تو سب سے بڑا وظیفہ یہ بتاتے ہیں کہ پانچوں وقت با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا, یہ سب سے بڑا وظیفہ جو دعوت اسلامی والے یہ بتا رہے ہیں نا, تو یہ کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا, ہر ایک بولے گا ہاں یار واقعی یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. تو اب دوسرے وظیفے ڈھونڈتے ہیں, نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے, نماز پڑھنا ہی نہیں آتی, مخارج درست مخارج سے عرف ادا نہیں ہوتے, ابھی وظیفے کھینچتے ہیں پھر خود پورے کے پورے کھینچ جاتے ہیں, آزمائش میں خود بھی پڑھتے ہیں اور گھر والوں کو بھی ڈالتے ہیں. تو اس لیے مطلب دعوت اسلامی کے جو ہے نا بس اس میں مدنی کاموں میں لگے رہو, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. بارہ مدنی کام سنبھال لو, یہ بھی انشاءاللہ بہترین وظیفے ہیں.
ایک مدنی نام بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 313 بار درود شریف اور اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھے, تو اگر یہ دونوں عمل کریں گے تو انشاءاللہ مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا.
دولت, شہرت, عزت, اچھا ساتھی, صحت, خوش نصیبی اور طویل زندگی, یہ وہ باتیں ہیں جنہیں اکثر انسان جاننا چاہتا ہے, اور انہی باتوں کو جاننے کے لیے انسان رخ کرتا ہے پامسٹری سے متعلق علم رکھنے والے لوگوں کا, تاکہ وہ انہیں اپنا ہاتھ دکھا کر جان سکے کیا یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں موجود ہیں, اگر نہیں تو وہ انہیں کیسے ملیں گی. امیر اہل سنت, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس علم کے ذریعے اپنے مستقبل کے بارے میں جانا جا سکتا ہے, اور عوام کا ایسے لوگوں کے پاس اس نیت سے جانا کہ وہ مستقبل کی باتیں بتائے گا, یہ کیسا؟
امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں مختلف صورتیں بیان کی ہیں, چنانچہ فرماتے ہیں کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو, یعنی جو بتائیں حق ہے, تو یہ کفر خالص یعنی سری واضح کفر ہے اور مکمل کفر ہے. اسی کو حدیث میں فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد, یعنی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شے کا انکار کیا. اور اگر بطور اعتقاد و تیقن یعنی یقین رکھنے کے نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ لم یقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا, اللہ تعالی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا. اور اگر بطور ہزل و استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو عبس یعنی بیکار, مکروہ اور حماقت ہے. ہاں اگر بقصد تعجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے لیے ہو تو حرج نہیں ہے.
امیر السنت اگر اس کو کچھ اس کو خلاصتاً اگر بیان فرما دے,
یہ پامسٹ کو جیسے ہاتھ دکھاتے ہیں, اب وہ کچھ بولتا ہے پامسٹ, تو اس ہاتھ دیکھ کر جو اس نے بتایا یعنی پامسٹ نے جو کچھ دیکھ کر بتایا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا, ذہن رکھنا کہ اس نے جو کچھ بتایا 100% یہ پرفیکٹ ہے درست ہے, تو یہ خالص کفر ہے.
یعنی پامش نے بتایا کہ کل جو ہے وہ تمہیں انعام میں 1,00,000 روپے ملیں گے. اب اس نے عقیدہ رکھ لیا کہ بس اب کل جو ہے وہ مجھے انعام ملے گا اور 1,00,000 روپے ملیں گے بس.
آئندہ کے لیے بتایا,
آئندہ کے لیے
نے پامسٹ نے آئندہ کے لیے جو کچھ بتایا کہ یہ پرفیکٹ, اس کو پرفیکٹ ماننا, اس کو پرفیکٹ ماننا, درست ماننا, حق ماننا, یہ خالص کفر ہے. جو خالص کفر جب ہوتا ہے نا تو بندہ ایمان سے نکل جاتا, مرتد ہو جاتا, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, جو کچھ پچھلے اعمال تھے وہ سب برباد ہو جاتے ہیں, اور حج کیا تھا وہ بھی ختم ہوا. اب نئے سرے سے اسلام میں داخل ہونا, توبہ کرنا ہوگا, اس کفر سے کلمہ پڑھنا ہوگا, نئے سرے سے مسلمان ہو جائے اور نئے سرے سے اب نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر لے. جس کا مرید تھا اب پیر بھی گیا, بیعت تو ٹوٹی, اب جس کا چاہے مرید ہو جائے, چاہے پرانے پیر صاحب کا ہو جائے یا کسی اور کا مرید ہو جائے, چاہے تو آزاد ہو گیا بالکل. یعنی کہ اس کی مطلب ساری نیکیاں سب برباد ہو گئی, گناہ باقی ہیں, جتنے بھی گناہ تھے وہ باقی ہیں, نیکیاں سب برباد ہو گئی. تو یہ خالص کفر بہت خطرناک ہے. تو یہ ایک حصہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ بتایا. اچھا, اب دوسرا حصہ یہ کہ اس کو یقین تو نہیں کر رہا یہ اس پر, لیکن رغبت ہے کہ شاید صحیح ہو جائے, ہو سکتا ہے درست ہو. یہ جو کہہ رہا ہے نا, یہ جو کہہ رہا ہو سکتا ہے درست ہو, شاید صحیح ہو. تو ایسا ذہن رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, مطلب بڑا گناہ ہے. تو اس سے نہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے, لیکن اس سے کافر نہیں ہوگا, گناہگار, سخت گناہگار ہوگا, توبہ فرض ہے. اب ویسے ہی مذاق مسخری میں دکھا دیا تو یہ عبث یعنی بیکار, فضول, حماقت, بیوقوفی ہے. اور اگر اس لیے دکھایا اس کو کہ تعجیز کے لیے نہیں, اس کو عاجز کرنا, پامسٹ لوگوں کو بتایا کہ یہ ایسے ٹھوکتا ہے, اس لیے دکھایا, اور پھر یعنی اس کی وضاحت کرے کہ یہ بالکل غلط ہے, یعنی اس کو عاجز کرنا, یہ مطلب یہ اس کے لیے مطلب یہ درست ایسا کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر ہر ایک کے بس کی ظاہر یہ بات نہیں ہے. اب جیسے کہ وہ استخارے میں جو ہوتا ہے تو یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا, تو یہ جو استخارے کرتے نا تو بعضوں کا ایسے عجیب عجیب یہ جواب دے دیتے ہیں. یہ کئی سال پرانی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ کسی نے استخارے کرنے والے سے پوچھا کہ میرا فلاں دوست زندہ ہے یا نہیں, تو اس نے دیکھا اور بولا مر گیا ہے, تو ہنسنے لگا ہے, وہ تو زندہ ہے. تو یوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفرم نہیں ہوتا. تو ہم نے اپنے یہاں جو استخاروں کا نظام ہے نا دعوت اسلامی کی مسجد سے تعویذات, تو اس میں یہ بولنا ہوتا ہے کہ یہ اس پر یقین نہ کیا جائے, یہ ذنی ہے, یقین ہی نہیں ہوتا, یہ درست ہو بھی سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. علم غیب قطعی ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا, اللہ کے بتائے سے ہوتا ہے, اللہ تعالی نبی کو بتائے اور نبی کے ذریعے غلاموں تک یہ بات پہنچتی ہے. وارہ لیے کہ پامشت, نجومی, پتہ نہیں جوتشی اور مختلف ناموں سے آج کل شاید ان کو پامشت بولتے ہیں, کل کیا بولیں گے پتہ نہیں, جوتشی وغیرہ میں یہ عوام شاید ہو سکتا ہے اب نہ سمجھتی ہو, تو اس لیے میں نے پامشت کا. تو ان سے بارہ لیے کہ بالکل یعنی ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے. یہ طوطے لے کر, یہ طوطے اب تقدیر کا حال بتاتے ہیں, طوطے پرچہ نکالتے ہیں, پہلے لکھا لکھایا پرچہ, اور قوم ان کو بھی پیسے دیتی ہے اور بس خطرہ مول لیتی ہے اپنے ایمان کے لیے. یہ بد شگونی ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں یہ تفصیلات ہیں, اس کو ضرور حاصل کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کچھ اصل میں ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے کسی نے کفر خالص بکا, اب تو وہ یہ توبہ کرے گا یا اللہ میں نے یہ جملہ کہا, اب یہاں تو یہ اس نے عقیدہ رکھا, اب پہلے تو یہ توبہ کہنے کے لیے اس کو عقیدہ تبدیل کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی یہ جو نا غلط ہے ان کا بتانا جو نا یہ غلط ہے اور جو میں نے یہ عقیدہ رکھا یہ کفر تھا اب یہ توبہ ہوگی نا اس کی
انڈرسٹوڈ خالی ویسے توبہ لاکھ بار کرتا رہے اب کوئی بتوں کی پوجا کرے اور پورا قرآن بھی حفظ کر لے اور روز ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھے تو مسلمان تو نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اس کفری عقیدے سے توبہ نہیں کرے گا رجوع نہیں کرے گا بیزار نہیں ہوگا اس سے تو ظاہر ہے کہ جس نے یہ پامسٹری کو حق مانا تو اسی سے اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کو غلط سمجھے گا توبہ کے جو پھر شرائط ہے نا ارکان اس میں یہی ہے کہ اس کفری عقیدے سے توبہ کرے کہ یہ غلط ہے میں اس سے بیزار ہوں ماشاءاللہ
کیا عورتوں پر بھی عید کی نماز فرض ہے
عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں واجب بھی نہیں ہے فرض بھی نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے بلکہ عید کی نماز پڑھنے کی ان کو اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی شرائط ایسی ہیں کہ جماعت اور پھر جماعت میں بھی اس نے عام اور بھی شرائط ہیں ہر آدمی عید کی نماز ویسے بھی ہر امام بھی یعنی کہ ہر کوئی جو امامت کا اہل ہے وہ عید کی نماز قائم نہیں کر سکتا عید کی نماز وہی پڑھا سکتا ہے جو جمعہ پڑھا سکتا ہو اس کے کچھ مسائل ہیں تو عورتیں تو میں نے بالکل اس کا تو کوئی اس سے نہیں ہے تعلق نماز عید سے
ٹھیک ہے عید کے دن روزہ تو نہ رکھنا بس بھوکا رہنا کھانا پینا نہ کرنا ایسا کرنا درست ہے
اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تو اتاب کیا جائے گا یعنی اس شرمندہ کیا جائے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی حشر میں اس کو کچھ نہ کچھ کھانا ہے اس میں اور عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے میٹھی چیز کھا کر جانا یہ میٹھی عید کہلاتی ہے میٹھی عید بھی کہتے ہیں یہ عید الفطر جو ہے تو اس میں کوئی میٹھی چیز کھانی چاہیے یعنی کھجوریں کھا لے تو طاق عدد ہوں ایک تین پانچ سات اس طرح یہ اچھا ہے ثواب ہے مستحب ہے اور بقرعید میں نہ کھا کر جانا مستحب یعنی جس کو قربانی کرنی ہے وہ اس قربانی کے گوشت سے آغاز کرے بلکہ بہتر یہ کہ وہ اپنی جو قربانی اپنے جانور کی اس کی کلیجی سے شروعات کرے بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے چاہے قربانی کرے یا نہ کرے اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں
اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے وہ پہلے شوال کے روزے رکھے یا قضا کے
پورا مہینہ ہے تو قضا کتنے ہوئے ہیں یہ تو چھ روزے یہ بھی رکھے تو پہلے قضا کرنا انسب ہاں کہ مناسب تر ہے کہ زندگی کا کیا بھروسہ تو پہلے قضا کر لے پھر یہ ششید کے چھ روزے بھی رکھ لے چھ دنوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ فرض اور نفل دونوں کی اکٹھی نیت کر لی یہ نہیں ہو سکتا بسم اللہ
جی میرا سوال یہ ہے بابا سے کہ یہ مسجدوں میں مسواک رکھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے منہ کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں یا صرف اپنی مسواک الگ ہونی چاہیے
کسی کی مسواک رکھی ہے وہ تو نہیں کر سکتے استعمال لوگ بعض لوگ وضو خانے پہ اپنی مسواک مخصوص جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو وہاں سے تو ہٹانی بھی نہیں چاہیے نہ اس کو استعمال کرنا چاہیے بغیر اجازت اگر جان بوجھ کر کسی کی مسواک استعمال کی تو وہ تو ناجائز ہو جائے گا ہاں ذرا گناہگار ہوگا صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد چاند رات میں عبادت کرنے کے کافی فضائل ہیں عموماً اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ عبادت کی جائے بلکہ عبادت کے بجائے اس رات کو گناہوں میں گزارا جاتا ہے رہنمائی فرما دیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بابا جانی کویت سے وسیم حاضر ہوا ہوں آج 29 رمضان کی رات ہے اور رمضان تو رخصت کی طرف ہے بابا جان اور ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس جیسے ہمیں بھی رمضان کا غم ملے ہماری بھی آنکھیں اشک بار ہوں اور ہمیں بھی رمضان کے برکات مل جائے.
اللہ اللہ اللہ اللہ. واقعی اب تو رمضان المبارک جو ہے یہ بالکل بارڈر پر ہے جانے کے لیے. تو اور 29ویں شب ہے آج کی رات, بڑی مبارک رات ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا تو وہ اپنا تجربہ فرماتے ہیں کہ مختلف دنوں کا پہلی ہوئی جس دن تو میں نے فلاں تاریخ میں وہ لیلۃ القدر پائی. تو انہوں نے فرمایا کہ جب اتوار کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے 29ویں شب میں لیلۃ القدر کو پایا. تو اس بار ہمارے یہاں پاکستان میں اتوار کو روزہ ہوا ہے. تو ان کے تجربے کے مطابق آج لیلۃ القدر 29ویں شب, لیکن خیر کنفرمیشن تو کسی رات کے لیے بھی ہمارے پاس نہیں ہے نا لیلۃ القدر کا. تو بہرحال یہ کہ ایک اللہ کے ولی اللہ تھے, بہت بڑے یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ کے پیشوا ہیں, انہی کی نسبت سے شاذلی کہلاتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. عرب دنیا میں شاذلی قادری شاذلی بہت ہوتے ہیں. تو آج 29ویں شب ہے. تو بہرحال ایک اللہ کے نیک بندے ولی کامل بلکہ بہت بڑے ولی اللہ یہ گزرے ہیں, شیخ ابو الحسن عراقی شاذلی علیہ رحمۃ اللہ الولی. تو ان کے تجربے کے مطابق یہ 29ویں شب اتوار پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب لیلۃ القدر. تو اب یہ کہ رمضان المبارک جو ہے یہ بالکل رخصت کی طرف ہے, اور سوال یہ کیا گیا ابھی کہ رمضان کا غم کیسے ملے اور آنکھیں کیسے اشک بار ہوں. تو جب کسی کی محبت ہوتی ہے نا تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اس کی جدائی اتنی ہی شاق ہوگی, یعنی کہ اپنے اوپر بھار پڑے گا. جیسے کہ باپ اور بیٹے کی محبت بہت ہے گھر میں, اب وہ باپ بولے کہ میں ایک سال کے لیے پردیس جا رہا ہوں, تو جو اولاد اس سے محبت کرتی ہوگی اس کا دل رنجیدہ ہو جائے گا اور بعضوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے کہ میرے والد صاحب ایک سال کے بعد اب آئیں گے. تو یہ ایک دنیاوی رشتے ہیں. اب ماہ رمضان کے بارے میں غور کریں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ کتنی, اس میں برکتیں کتنی ہیں, یعنی فضا بالکل چینج ہے, گویا نور برس رہا ہے. اچھا پھر زندگی کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, ایک روزے رکھنے والوں کا ایک سما ہوتا ہے, مسجدوں میں افطار, تو گھر میں سحری کی ترکیبیں, پھر جو معتکف ہوتے ہیں ان کی تو کچھ زندگی کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے, پھر عالمی مدنی مرکز یا دعوت اسلامی کے مدنی مراکز وغیرہ میں جو اعتکاف ہوتے ہیں تربیتی, ان کی فضائیں کچھ اور ہوتی ہیں. کتنا پرسکون پرسوز اور علم دین سکھانے والا ماحول ہوتا ہے. اب نفلیں پڑھی جاتی ہیں, تحیے وہ اپنے صلاۃ و تسبیح تو تہجد تو اشراق تو چاش تو یہ بیان تو اس کا بیان تو یہ مدنی مذاکرہ اور یوں معلومات, اتنا پیارا ایک مدنی ماحول بنا ہوتا ہے جس میں نیکیاں نیکیاں نیکیاں ثواب ثواب ثواب یہ مل رہا ہوتا ہے. اب یہ رمضان شریف جب جانے پر آئے تو جس کو رمضان سے محبت ہو اس کا دل پرغم ہوگا, وہ رنجیدہ ہوگا, اس کا چہرہ اداس ہو جائے گا, اس کو ہنسنا مسکرانا اتنا اچھا نہیں لگے گا, جی نہیں چاہے گا کہ میں ہنسوں مسکراؤں مذاق مسخری کروں, کچھ یعنی اچھا نہیں لگے گا کہ ایسا سہانا سونا مہمان جو ہے یہ ہم سے جا رہا ہے. اب یہ تو دوبارہ آئے گا, ہر سال آئے گا, لیکن آئندہ سال ہم زندہ ہوں گے یعنی اس کی کسی کے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے. اور ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ اس سال اعتکاف میں ہوتا ہے, آئندہ سال وہ نہیں ہوتا, فوت ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو ایک یادگار حادثہ مجھے یاد ہے کہ وہ مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا بیچارے نے, وہ گھر کے لیے چل پڑا, وہ ٹرین میں پنجاب کے سائی بھائی تھے وہاں کینٹ کے تھے غالباً, تو وہ بہت دیوانے تھے, وہ جس طرح وہ سحری افطاری کی محفلیں جمتی ہیں اس میں بھی پتا چلا تھا کہ یہ میرے قریب بیٹھتے تھے, ایسے دیوانے تھے بیچارے. تو یہ ٹرین میں گئے اور کسی وجہ سے انہوں نے ٹرین سے باہر سر نکالا, چلتی ٹرین میں وہ کھمبے سے سر ٹکرایا, پاش پاش ہو گیا بیچارے وسو, شاید یاد پڑتا گھر کے ایک تھے, یہ پورا گھر اجڑ گیا ان کا, یہ بیچارے ذرا وہیں انہوں نے دم توڑنا, ایسا سر چلتی ٹرین میں سر ٹکرائے تو پھر اس نے آ کے آواز بھی نہ نکل پائے شاید. اللہ بیچارے کو غری کر رحمت فرمائے.
حاجی مشتاق کا انتقال بھی 29 شعبان یا رمضان سے
ایک دن قبل. ہمارے باپو شریف مرحوم ان کا بھی ایک دن قبل شاید ہوا تھا, یا چاند رات,
چاند رات یعنی چاند اسی رات,
ہاں تو دن کو ہوا تھا نا, رمضان شریف کے داخلے سے قبل چند گھنٹوں پہلے یا ان کا بیچاروں کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو بھی بے حساب بخشے, حاجی مشتاق کو بھی, واقعات والے, اور اس طرح اور بھی واقعات ہوئے ہوں گے کہ جو بیچارے ایک رمضان میں اعتکاف میں تھے دوسرے رمضان میں وہ فوت ہو گئے. جب فوت نہ بھی ہوا ہو تو مجبوریاں آ جاتی ہیں, نہیں کر سکتا اعتکاف. تو بہرحال یہ کہ یوں ایک غم کی کیفیت اس طرح بندہ ذہن بنائے تو غم کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. پھر اب رمضان شریف کی یادگار کے لیے جیسے نگران شورا اور ہماری گفتگو ہوئی مدنی چینل پر کہ قرآن کریم جو ایک بہت ہی خوبصورت, ہو سکتا ہے دنیا کا خوبصورت ترین نسخہ ہو سکتا ہے, یہ وہ کعبہ شریف کا بہترین اس پہ ماڈل باب بنا ہوا ہے کہ وہ اسٹینڈ بھی ہے کہ اس کو رکھیں, اگر اس کو اگر ہم اپنے شوکیس میں بھی رکھیں تو یہ یوں بھی مطلب یعنی کہ یہ بہت ہی یعنی کہ حسن اپنا بکھیرتا رہے. دروازہ کعبہ اس کی اپنی برکتیں, پھر یہ بھی قرآن کریم اس کی برکتیں ہی برکتیں. تو اس کا انہوں نے مطلب یہ کوئی ترکیب کی کہ اس پر ہم لکھ دیں, جیسے آج تو 29 رمضان ہے, آج کی تاریخ لکھ لیں آج ہی خرید کر تو ایک یادگار ہو جائے, پھر الوداع ماہ رمضان یہ الفاظ لکھ دیں. تو میں یہ بھی عرض کیا کہ نیچے الموت بھی لکھ دیں, کوئی الوداع کا شعر بھی لکھ دیں, اس پر اندر میں جو بھی جگہ ملے مناسب اس پر لکھ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے بالکل فرنٹ پر کعبہ شریف کے باب کے آس پاس جہاں بھی جگہ ہے تو وہاں بھی کوئی اگر لکھنے کی صورت سفیدہ جو ہوتا ہے اس سے لکھنا ممکن ہوتا ہے, وہ اس کو وائٹو سے, یا کوئی اگر چشمہ بھی شاید اس پہ ہوگا نہیں وہ کوئی ورنہ چشمہ کر لے اس پر, یا کوئی بھی صورت ہو تو اس طرح یہ اس پر یہ دیکھتے ہی فوراً نظر پڑے اور ماہ رمضان کی یاد تازہ ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو میں نے اعتکاف سے اگر لے گیا ہے تو یہ اور بھی مطلب یاد در یاد رمضان کی آئے گی. اسی طرح اپنی ڈائری پر ایسی جگہ پر آج ہی لکھ لے مثلا کہ ماہ رمضان کی فلاں تاریخ 29ویں شب اتنے بجے 1438 ہجری, تو یہ جب جب آپ دیکھیں گے یہ آپ کو یاد دلاتی رہے گی, رمضان کی یاد دلائے گی, آپ کے اعتکاف کی یاد دلائے گی. میں نے تو اپنے گھر میں بھی وہ اشعار وغیرہ الوداع کے اور لکھے ہیں, الموت جگہ جگہ لکھا ہے, یہ دیکھ دیکھ کر آدمی یاد کر سکے. تو ہر سال کچھ نہ کچھ عام طور پہ میں لکھتا ہوں, شعبان میں لکھتا ہوں آخری دنوں میں, رمضان شریف میں تو یہاں ہوتا ہوں, پھر رمضان شریف یعنی عید کے دنوں میں, پھر پہلے دن یا دوسرے دن تیسرے دن اس طرح لکھتا ہوں میں، یاد آتی ہے اس میں رمضان شریف کی، کوئی شعر لکھا الوداع کا نیچے لکھ دیا. تو اس طرح آپ بھی اگر کوئی فساد کا خوف نہ ہو، گھر والے اگر سیٹ نہیں ہے، اگرچہ ذاتی مکان ہے اور وہ ناراض ہوتے ہیں تو نہ لکھیں پھر دیواروں پر، اپنی کتابوں پر لکھنے سے کس نے منع کیا آپ کو؟ ذاتی کتابوں کی اس پر بھلے لکھیں، آپ ڈائری پر لکھیں اپنے نمایاں جگہ پر، کہ آپ کو یہ دیکھتے ہی ایک کاش جرجری سے آ جائے کہ اوہ ماہ رمضان میں نے یہ لکھا ہے. تو اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے. اور چاند رات کو اور عید کے دن اگر حقیقت میں قفل مدینہ لگ جائے نا کسی کا، زبان کا آنکھ کا، تو اس کا غم رمضان جو ہے نا وہ تازہ رہے گا. ہڑا اڑی میں جو لگا رہے گا نا، بات چیت اور یا مذاق مسکری بھرے ماحول میں چلا گیا تو وہ تو شاید کچھ بھی یاد نہ رہے اس کو، یہ سب اعتکاف اور سب خواب ہو جائے. تو اس لیے صرف ضرورت کی بات کریں، ماں باپ سے بھلے بات کریں، ان کو عید کی مبارک دیں، کیونکہ وہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے. جان بوجھ کر خوشی کا اظہار کرنے سے نہ رکے، مطلب اظہار کچھ نہ کچھ کر دے. اب دل نہ چاہتا ہوا الگ بات ہے کہ وہ خوش طبعی میں اور حصہ نہ لے، لیکن عید کے دن اظہار کرے. ہاں رات کو خوشی کا اظہار کی کوئی ترکیب نہیں ہے، وہ عید کے دن کی ہے. تو اگر چاند رات کو اگر اس کے غم کا اظہار ہے باقاعدہ، وہ قصدن بھی ہے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. عید کے دن بھی اگر کوئی اپنا کنٹرول نہیں ہے اس کو اپنے کنٹرول میں، اور اس کے غم کا اظہار ہے یا وہ روتا ہے، رونا تو ویسے بھی بنا نہیں ہے، عید کے دن بھی جان بوجھ کر بھی روتا ہے اگر وہ دعا میں رمضان شریف کو یاد کر کے، تو کوئی بات نہیں ہے. اس کو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ معاذ اللہ کوئی رمضان جانے پر ہم کوئی عید کو یوم غم منا رہے ہیں، عید تو ہے ہی خوشی کا دن، تو ہم خوشی کا اظہار تو کر ہی رہے ہیں، مبارکبادیاں بھی دے رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں. اب ساتھ میں اگر دل غم سے بھر گیا ہے اور آنکھوں میں خود ہی آنسو چھلک پڑتے ہیں کسی کے، تو اس پر کوئی قلم نہیں لگے گا، انڈرسٹوڈ ہے. تو اس طرح اچھا، اب جتنے دن آپ کا قفل مدینہ لگا رہے گا نا، اتنے دن آپ کا غم رمضان تازہ رہے گا. پھر جب قفل مدینہ اگر ٹوٹتا ہے، فالتو باتوں میں لگ گئے آپ، مذاق مسکری میں لگ گئے، تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے. یہ دیکھ لیں، یہ نسخہ تجربے کا میرے، مدینہ شریف سے واپسی پر بھی جو غم بہت ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا اس کا مدنی ماحول میں، البتہ اس طرح کی کیفیات پائی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک میں پھر بھی نظر نہیں آتی. تو قفل مدینہ اگر لگا رہے نا تو مدینہ کا غم تازہ، ہنسی مذاق میں لگا رہا تو پھر کچھ بھی پتا نہیں چلتا، کیونکہ وہ جب مدینہ شریف واپس ہوتے ہیں تو عام طور پہ بہت سارا سامان لیتے ہیں. اب اس سامان لینے میں، یہ کلیئر کروانے میں، وہاں ایئرپورٹ پر وہاں میں نے جھگڑے دیکھے ہیں واپسی میں، الجھ رہے ہوتے ہیں وہ کسٹم والوں سے، اتنا ہے اور تھوڑا ہے اور زیادہ ہے. اور میرا تو اپنا تو عام طور پہ معمول یہی تھا، میں تو قافلے کے ساتھ جب ہوتا تھا تو میں تو پنچات ہی نہیں کرتا تھا مال کی، جو بھی ہو مطلب اس طرح میں کلیئر کرواتے رہتے تھے، وہ بارگیننگ کرتے رہتے تھے، میں تو اپنا کونا پکڑ لیتا تھا. اس میں ماشاءاللہ غم مدینہ کی بڑی یعنی کہ سلامتی ہے.
تو آپ کا ویسے بھی کوئی ایسا مال تو ہوتا نہیں تھا کوئی جس سے وہ دنیا بھی جو مال،
ہاں ظاہر ہے مطلب میرا زیادہ، کیونکہ بار بار آنا جانا پہلے تو ہوتا تھا نا، تو لیکن تحائف وغیرہ ہم بہت لیتے تھے، تسبیحات مدینہ اور بہت لیتے تھے. ایک بار یہاں اتنی ساری تسبیحات میرے ساتھ تھی تو یہاں باب المدینہ میں اٹکن آئی تھی، اور وہ بڑے آفیسر کو بلایا اور وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لین دین کا چکر ہو، سمجھے ایسا. تو میں مطلب میرا ویسے ہی موڈ وہ نہیں تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ مہربانی کریں آپ جو بھی حساب بنتا ہے نا یہ مدینے کی تسبیح ہے اور میں نے بیچنی نہیں ہے، یہ مانٹنے کی ہے. آپ بھلے آپ کا جو بھی حساب لگاتا ہے آپ ایک حساب کریں، پیسے میں پیمنٹ کر دوں گا، مجھے جانے دیں. پھر اس افسر کو پتا نہیں کیا ہوا، اس نے ٹھیک ہے جاؤ، چھوڑ دیا اس نے. میں نے رشوت تو دینی نہیں تھی، بھلے ضبط کر لے تو کر لے. بہرحال اس نے کوئی اظہار نہیں کیا تھا کہ ہم کو مال دو. ویسے ایسا ہوتا ہے، تنگ کیا جائے نا تو بندہ بولتا ہے کچھ لو اور جان چھوڑو. ہمارے یہاں کئی ممالک میں دنیا کے اس طرح کے ہیں معاملات، رشوت ہوں گے. اللہ تعالیٰ رشوت دینے لینے سے ہم کو محفوظ فرمائے،
آمین.
تو بہرحال یہ کہ غم رمضان جو ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس کو بس نصیب والوں کو ملتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو دو تین باتیں عرض کی. اب اگر گھروں پہ جائیں گے، مدنی قافلے میں نہیں جائیں گے نا، تو بھی ہو سکتا ہے غم رمضان، شاید گھر کا ماحول جس طرح کا ہوتا ہے عام طور پہ اس کا اندازہ ہوگا آپ کو. باہر کا ماحول ہر طرف میوزک اور کیا کیا بے پردگیاں، سیر و تفریح کے لیے جو جانتے وہ تو بالکل ہی بے پردگیوں کا، وہاں تو بہت خراب ماحول ہوتا ہے خاص کر عید کے دنوں میں. تو وہ کہاں غم رمضان اس میں ٹھہرے گا، بہت مشکل ہے. تو اس طرح میں پہلے جب مدنی قافلوں کا اور انداز نہیں ہوتا تھا تو میں رمضان کے دنوں میں مسجد میں ہوا کرتا تھا، عید کا دن مسجد. اب مجھے مزہ نہیں آتا تھا باہر نکلنے میں، دل وہ بس اداسی کہ باہر وہ بڑے بڑے ڈیک لگا کر، وہ ٹیبلیں لگا کر اور بوتلوں کے کیرٹ رکھ کر یہ گانے بجاتے تھے. عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، عید کے دن خاص کر. تو میں بولتا تھا یار کہ شیطان جو آزاد ہوا ہے اس کا استقبال ہو رہا ہے، اس کی خوشی منا رہے، یہ زور زور سے گانے بجا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اتنے. پھر یہ کہ بعض جگہ ایسا ہوتا تھا کہ ڈھول بجا کر لوگ، ایک قوم ہے وہ باقاعدہ ناچتی ہے، گول گھومتی ہے، یہ کس کی خوشی منا رہے ہیں، یہ کس کا جشن منا رہے ہیں، کہ شیطان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا تو اب تو شاید کتنا بڑھ گیا ہوگا خرافات. میں بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں یہ. تو میں مسجد میں وقت گزارتا، عید کا دن کافی وقت مسجد میں گزارتا میرا، اور پھر میں شام کو عصر پڑھ کے باہر نکلتا اور قبرستان کا رخ کرتا. میری عید کا دن میں اس طرح گزارتا تھا.
دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟
دعوت اسلامی کے پہلے کی بھی کہہ سکتے ہیں، جن دنوں میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا، تو ان دنوں کی یہ بات ہے. نور مسجد میں امامت کرتا تھا اور پھر دعوت اسلامی بن گئی. تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی قافلوں کا اتنا انداز نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ یہ سلسلے بڑھے. تو پھر ان دنوں، اب مجھے اب پورا یاد نہیں آ رہا، رات کو تو باہر نکل آتا تھا گلزار حبیب سے.
بابا رات جو ہے نا وہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے پھر قبرستان جانا.
ہاں رات کو ہم قبرستان جاتے تھے.
فیضان مدینہ میں بھی ہے کہ وہ اسی مقام پہ جو وہ ملاقات ہوتی تھی ادھر نیچے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد قبرستان جاتے تھے، اور پھر اگر وقت ہوا تو کچھ آرام، ورنہ ملاقات کے بعد آرام، پھر قبرستان، پھر جو ہے وہ فجر بعد درس.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عید کی رات گناہوں میں جو بسر کرتے ہیں یا غفلتوں بھری فضاؤں میں گزارتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فیضان رمضان مرمم پیج نمبر 296 پر دو حدیثیں پیش کرتا ہوں. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر چاند رات اور شب عید الاضحیٰ یعنی دسویں رات ذوالحجہ کی، جس دن صبح عید ہوتی ہے، تو یہ دونوں راتیں طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دل مر جائیں گے، لوگوں کے دل مر جائیں گے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ذوالحجہ شریف کی آٹھویں، نویں اور دسویں رات، اس طرح تین راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات یعنی یہ چاند رات، اور پانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی شب براءت. یعنی جو تم پتا چلا کہ یہ چاند رات، عید الفطر کی چاند رات جو رات جاگے یعنی عبادت کرے، یہ نہیں کہ وہ شاپنگ سینٹروں میں وقت گزارے اور معاذ اللہ غفلتوں بھرا اور گناہ بھرا انداز اختیار کرے، تو جو شب بیداری کرے نا عبادت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. پانچ راتوں کے لیے کر، جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب وہ اللہ بہتر جانے اس کی شرح کیا ہے کہ اس میں ایک ایک رات ہے یا یہ پانچوں راتوں میں جو شب بیداری کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہونے کی بشارت ہے، تو اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ یہ کل کی رات جو ہے معتکفین کے لیے تو عبادت میں گزارنے کا یوں سامان ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور چاند رات کو، اور پھر مدنی مذاکرہ. میرے کو تو چاند رات کو بولنے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن جب مدنی مذاکرے کی بات آئی، مجھے یہ پچھلے سال یا شروع کیا ہے، پچھلے سے پچھلے، تو مجھے نگران شورا نے یہ بتایا کہ گناہوں بھرے چینلز جو ہیں نا یہ اس رات ستیا ناس کر دیتے ہیں. اتنا مطلب خرافات اور یہ لوگ کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یہ نیت میں شامل ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو محبت والے ہیں اس بہانے ہی صحیح وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس گناہوں بھری آفتوں سے یہ بچ جائیں. تو یوں مطلب ہم نے یہ دو سال سے شروع کیا ہے، ورنہ یقین مانے میرا بات کرنے کا چاند رات کو دل ہوتا ہی نہیں ہے. اب ملاقات جب کریں گے نا تو مہربانی کر کے جو کریں گے، کل پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ سے بات نہیں کرنا، آپ آزمائش پہ نہیں ڈالنا مجھے، لیکن یہ بیچاروں کی عادت ہوتی ہے جن کا ذہن نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. اب جیسے رسالے وغیرہ میں بانٹتا رہا ہوں، سمجھاتے ہیں تقریباً روز ہی سمجھاتے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگانا ہے، فلاں نہیں کرنا. تو اب جیسے بولا بھائی چادر کو کپڑے کو ہاتھ نہیں لگانا وغیرہ، اب وغیرہ میں نہیں سمجھتے، تو یہ سمجھتے ہیں کپڑے اور چادر کو ہاتھ نہیں لگانا، باقی یہ نکلے نا تو اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور اس سے بھی تمہیں بدن کے جس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس کا تھوڑی منع کیا مائک پہ. تو یہ بیچارے پتا نہیں یہ ذہن ہے کیا ہے، کچھ بولنا نہیں ہے تو اشارت یوں کر رہے ہوتے ہیں، بس کوئی یوں کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا کریں، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، برائے راست بھی ہم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتے ہیں کہ یہ کوئی لینگویج بیچارے بعض لوگ نا وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے مہربانی آپ کی ہوگی. چلے آپ بولنا، میں ہو سکتا ہے جواب تو میں نہیں دیتا عام طور پہ جواب، کیونکہ میں اگر گفتگو میں لگتا ہوں تو پھر میری کیفیت جو ہے نا وہ جو میں نے تجربہ ہے میرا پھر وہ رہتی نہیں ہے. یار آپ کو جو بھی کہنا ہے لکھ کر مدنی تربیت گاہ پہ فون نمبر ایڈریس وغیرہ لکھ کر جمع کروا دیں، لیکن یہ بھی عادت ہوتی ہے لکھ کر بھی دیتے ہیں، بولے بغیر بھی بیچاروں کو تسلی ہوتی نہیں ہے. یہ تو کئی بار کا ہے کہ مجھے لکھ کر دیتے ہیں نا، پھر بولتے ہیں، ہاتھ میں دینے میں بھی کامیاب ہوئے تو بولتے ضرور بولتے ہیں، پھر بعض اوقات کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا نا وہ لکھ کر دے دیا آپ کو، یوں بھی کہتے ہیں تاکہ یعنی کہ یہ شاید ہو کہ آپ بھی یہ بھلے پڑھنے کی زحمت نہ کریں.
نہیں پاپا اس طرح ہوتا پرچی کھول کے دیتے ہیں ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس دوران یہ بتا
بول رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا عرض کرنا پڑتا ہے کہ
جی
یا بول نہیں ہمیں پڑھ لوں، یہ ہوتا ہے مطلب ان بیچاروں کی بے قراری ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتے ان کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن جتنا کم بولیں گے اتنا عافیت ہے. اللہ نصیب کرے ہم سب کو قفل مدینہ، تو بڑی رات کو تو یار سب لگا لینا قفل مدینہ اگر ممکن ہو تو، جتنا یعنی کم سے کم بولیں گے فائدے میں رہیں گے. ہاں جہاں ضرورتاً واجب ہو جاؤں تو بولنا ہی پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدینہ منورہ کا تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا. مدینہ شریف سے ایک اتنی پیاری مدنی بار آئی ہے,
سبحان اللہ.
آپ کے سینے میں جو دل ہے نا, انشاءاللہ وہ دھمال مدینہ کرنے لگے گا. ایسی مدنی بار ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آ جاؤ, آگے پیچھے والے جتنے ہونا سارے آ جاؤ. مسجد نبی شریف کا منظر بھی, مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھ کر مدنی بار ریکارڈ ہوئی ہے.
سبحان اللہ.
جلدی جو اسکرین کے آس پاس بیٹھے ہیں گھروں میں, وہ بھی جلدی جلدی اسکرین کے سامنے آ جائیں, اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ جلدی جلدی اسکرین پر بالکل متوجہ ہو جائیں. اتنی پیاری مدنی بہار ہے, اتنی پیاری مدنی بہار ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور ابھی تو یہ مدنی بہار کی سمجھے کہ ایک یوں سمجھے کہ ایک جھلکیاں ہیں, اور پوری مدنی بہار جب آئے گی تب اس کا عالم کیا ہوگا. تیاری ہے, چلا دوں. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب. آئیے دیکھتے ہیں مدنی بہار. مسجد نبی شریف میں ریکارڈ ہوئی ہے, بالکل تازہ تازہ مدنی بہار دیکھیے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اس وقت مسجد نبی شریف میں ہوں. 29 رمضان ہے, افطار کا وقت ہے, مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پاس. ابھی ایک سوڈانی آئے ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں. اور بڑی عجیب بات, میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے, تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے مولود کا مہینہ تھا, اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سبز امامے والے, اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں. ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبی شریف میں نظر آتے تھے. کئی مقامات پر مجھے ملے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا ہے جب سے میں نے یہ امامہ پہنا ہے. اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھیں, وہ بہت آنسو بہاتے تھے. پھر میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی, تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے, یہ وہی شخصیت تھے, انہی سے ملتا جلتا چہرہ تھا. اب ان کی زبانی بھی کچھ ان سے ایک دو لفظ سن لیتے ہیں. باقی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے, جو پورا واقعہ ہے, وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. ہوا نفر انت ملاقات فی الحرم ہوا آتی امامہ کلم شویا
طرف حاضری فی السودان
ہوا نفر انت ملاقات فی الحرم
نفر ملاقات فی الحرم پاکستان
قبل
يمكن سنتين في مولد
النبي ميلاد کا مہینہ تھا, 2 سال پہلے ان کی ملاقات. وہ آتی امام الاخضر
اشیاء هذه عاديه
كلام العجيب ها
ايوه نعم وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل هذه ملاقات وذهبت الى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير
الحمد لله. کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے. میرے لیے سودان سے مشائق کی یہ تسبیح بھی تحفے میں لائے ہیں. کیا بات ہے امیر علیہ سنت کی, وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں. اب امیر علیہ سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں, مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی, انہوں نے امامہ دیا, اور آج میرے سر پر امامہ ہے. اللہ کریم ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے, یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. ہم تو یہاں بیٹھے تھے, یہ خود ملنے آئے ہیں تلاش کر کے, اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
افریقہ یا رب ایشیا افریقہ ہے زمین, امریکہ یا رب ایشیا افریقہ ہے زمین, کر کے تجھے سلام ہے, کر کے تجھے سلام ہے الیاس کا سلام ہے الیاس قادری, سایہ ہے تیرے سر پہ دعائے خواص کا, سایہ ہے تیرے سر پہ دعائے خواص کا, تو پر جائے عوام ہے, تو پر تو
حبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر پر سبز امامہ سجانے کی یہ مدینہ منورہ کی مدنی بہار, کیا اب بھی سر پر سبز امامہ نہیں سجے گا؟ میرے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اب تک سر پر سبز امامہ نہیں سجایا, میری مدنی التجا ہے سر پر سبز امامے کا تاج سجا لیں. نیت کریں اندر باہر کہ انشاءاللہ سر پر سب سبز امامے کا تاج سجا رہے گا. سر پہ امامہ, سر پہ امامہ, سر پہ امامہ.
جی بابا جی سوال ہے, یہ روزہ بے ہوشی کی حالت میں اگر پانی پلایا جائے تو روزے کے مطلب کیا وہ عملات؟
روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی
تکبیر
صلی اللہ تعالی
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
یا رسول
نعرہ رسالت
یا
بزرگ کمپیوٹر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان آپ کا بزرگوں بڑے بڑے بزرگوں کمپیوٹر حاضر ہے, لبیک.
بزرگ کمپیوٹر اپنی عمر بھی بتا دیں.
71 ایئرس.
ماشاء اللہ. جی بزرگ کمپیوٹر سوال شروع کریں.
لبیک.
بتائیے ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟
اشرائے رحمت.
سبحان اللہ. اور درمیانی 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟
کون سے دوسرا 10 دن؟
ہاں درمیانی 10 دن.
میرے 10 دن کا مغفرت اشرائے مغفرت.
اچھا پہلے کا ہم نے جواب دیا کہ اشرائے رحمت اور درمیانی 10 دن کو اشرائے مغفرت.
مغفرت.
اچھا آخری 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟
آخری 10 دن میں کہتا ہے اشرائے جہنم کا, اشرائے جہنم کا آزادی.
اشرائے جہنم سے آزادی.
جی.
قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟
قرآن پاک کا 30 پارے ہیں.
بزرگ کمپیوٹر یہ بتائیے قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟
قرآن پاک کے 114 سورے ہیں.
سبحان اللہ. قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں.
جی.
بزرگ کمپیوٹر قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟
قرآن کریم میں 7 منزل ہے.
قرآن کریم میں 7 منزلیں. اچھا قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟
قرآن کریم میں 14 سجدے ہے.
اچھا بزرگ کمپیوٹر جلدی سے کوئی بھی 7 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتا دیجئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, میرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام.
6 ہوئے. چلو ویسے یہ میں نے منع کیا تھا ایسا سوال.
حضرت نوح علیہ السلام.
ماشاءاللہ. کہ غلطی میں رسک ہوتا ہے کہ غیر نبی کو بطور نبی بیان کر دے. چلو ابھی جواب صحیح ہو گیا, آئندہ احتیاط.
اچھا بزرگ کمپیوٹر حدیث پاک میں ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو, تو بتائیں جوانی کو کس سے پہلے؟
بڑھاپے.
یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے. اور صحت کو کس سے پہلے؟
مریض سے, بیماری سے.
ہاں صحت کو بیماری سے پہلے. مالداری کو کس سے پہلے؟
تنگی سے.
اچھا تنگ دستی سے پہلے مالداری کو. اور فرصت کو کس سے پہلے؟
مشغولیت سے.
اچھا مشغولیت سے پہلے. اور زندگی کو کس سے پہلے؟
مرنے سے پہلے.
صحیح, موت سے پہلے. اچھا بزرگ کمپیوٹر اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیں. مرحبا آج چلیں گے شہِ ابرار کے پاس.
انشاءاللہ پہنچ جاؤں گے
سرکار کے پاس.
سبحان اللہ, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. اچھا بزرگ کمپیوٹر, ہمارے جو آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ظاہری عمر مبارک بتائیں.
63 سال.
63 years, ماشاء اللہ. اچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟
ان کا بھی 63 years.
سبحان اللہ, ان کے بھی 63 سال. 63 years. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بتائیے.
ان کا بھی 63 years.
سبحان اللہ, 63 years ان کے بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
ان کے بھی 63 years.
سبحان اللہ, ان کے بھی 63 سال. 63 years. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
82 years. 82 سال.
سبحان اللہ, 82 years, یعنی 82 سال. اچھا بزرگ کمپیوٹر, اس شعر کا دوسرا مصرع سنائے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد,
میرے لا میرے لال بھی کہے گا السلام,
یعنی میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ.
بابا سوال یہ ہے, بوڑھے پائے میں پریشانی بہت ہوتا ہے بابا, یہ چیز بھول جاتا ہوں اور ہاتھ پاؤں میں درد درد ہوتا ہے, مزاج گرم ہو جاتا ہے, زبان جوانی رہ جاتا ہے. بابا اس کا ارجی وغیرہ سارا جسم کا بھی کوئی کوئی کچھ بتائیے, سارا جسم کا بھی تکلیف ہوتا ہے.
ہاں بڑھاپا تو واقعی بیماریوں کا گھر ہے. یک بڑھاپا سد عیب, بڑھاپا ایک بڑھاپے میں 100 عیب ہوتے ہیں, 100 بیماریاں ہوتی ہیں, 100 تو مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں اس میں. اب بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے, اس میں زبان جوان رہتی ہے, یہ بھی انہوں نے بولا, بات صحیح ہے, بلکہ جوان بھی کیا وہ اور تگڑی ہو جاتی ہے, سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, زبان اسٹیٹ فائر کر رہی ہوتی ہے, بولنے کی کیفیت بوڑھوں کی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے, زیادہ بولتے ہیں, پھر لوز ٹاکنگ بھی کرتے ہیں. یہ کس کو جھاڑا, اس کا دل دکھا دیا, کہ اس کو ایک خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بوڑھا آدمی, میرے کون بولے گا, میرے تو کون لڑائی کرے گا. یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے کو آدمی مارداڑ نہیں کرتے, لڑتے بھی نہیں ہے, تو شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کی زبان جو ہے وہ زیادہ چل پڑتی ہو, جو بات جوان نہیں کہہ سکتا بوڑھا وہ کہہ لیتا ہے, لوگ بڑے میاں بوڑھا بزرگ سمجھ کے وہ اگنور کر دیتے ہیں, لیکن آخرت کا معاملہ پیش نظر ہونا چاہیے. تو اس لیے بوڑھوں کو بھی قفل مدینہ لگانا چاہیے, گھروں کے ماحول بھی زیادہ تر بولنے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں بوڑھے کے, بوڑھا گھر میں اگر بولے نہیں نا تو شاید یہ سکھی رہے, گھر کا جو ماحول خراب ہوتا ہے اور لوگ حقیر جانتے ہیں, دھتکارتے ہیں, تعاون نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں, یہ شکایتیں جو نا یہ دور ہو سکتی ہیں زبان کے قفل مدینہ سے بوڑھے کے گھر میں بزرگوں کی. جوانوں کے لیے بھی مسائل ہیں, بولنے کی وجہ سے جوانوں سے بھی گھر کے افراد نفرت کرتے ہیں, یعنی بے تکا جب بولتے ہیں تو اس لیے وہ. اب بوڑھوں کو قفل مدینہ لگانا یہ بھی ہے ظاہر ایک بڑا کام ہے, یہ اس کا لگتا نہیں آسانی سے, وہ چل پڑتی ہے, تو اس لیے وہ پوری کوشش کیجئے کہ بولیں کم سے کم, گناہوں سے بھی بچیں اور اپنی عزت بھی اس میں باقی رہے, کہ بعض اوقات بندہ نہیں بولتا تو اس کا وقار رہتا ہے, جب بولتا ہے تو لوگ بولتے ہیں یار ڈبا یہ تو بولنے کا آتا ہے اس کو, تو جب تک نہیں بولتا تو اچھا لگتا ہے, تو اس لیے مطلب بہرحال خاموشی جو ہے نا یہ بزرگوں کا قول ہے, خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے, یعنی کہ خاموش جو ہے نا وہ سمجھو بہت بڑا بادشاہ ہے، لوگ اس کے روب میں ہوتے ہیں، جو بولتا ہے تو پھر وہ ٹکے گا بھی نہیں رہتا زیادہ بولنے سے، یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے. تو یہ احتیاط، پھر اب حفصہ کمزور بھول جانے کی، یہ تو بڑھاپے میں کیا علاج اس کا، یہ بڑھ جاتا ہے، معدہ بھی پریشان کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی پرہیزی کرے نا، کھانے پینے میں صحیح بولتا ہوں، پرہیزی کرتے نا تو فائدہ ہوتا ہے اس سے. اب اعتکاف میں تو پرہیزی بہت مشکل ہے. اب یہ جو دیگوں کا کھانا جیسے ہوتا ہے، ارے یہ پرہیزی کھانا نہیں ہوتا. اب یہ جو بےچارے بوڑھے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح یہ آزمائش ایسی ہوتی ہوگی ان کو، اب جوش میں کھا بھی زیادہ جاتے ہوں گے، اب وہ سب کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ اگر نہیں کھاتے تو دوسرے کھا جائیں گے، تو پھر کھانا کم اور نگلنا زیادہ ہوتا ہوگا. تو یوں بھی جب چبائیں گے نہیں صحیح تو وہ ہاضم لعاب جو زبان کے نیچے ہوتا ہے یہ کم نکلے گا، جب کم ملے گا اس میں تو وہ ہضمے کے پرابلم، دانتوں سے جو چبانے کا کام تھا وہ آنتوں کے حوالے کر دیا آپ نے، تو وہ آنت ربڑ جیسی تو آنت ہوتی ہے، یہ بیچاری کیا کر رہی ہے، لیکن اس میں کچھ رس نکلتے سے قدرتی جو اس کو وہ پچاتے ہیں، ہضم کرتے ہیں. وہ جتنا یہ جوانوں کا بھی ہے، یہ بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، حالانکہ جوان سمجھدار ہونا چاہیے لیکن بالکل نہیں ہوتے سمجھدار، اکثر میں نے نوٹ کیا ہے، یہ چھوٹے نوالے میں سمجھتے ہی نہیں ہیں. بڑی روٹی کا ٹکڑا لیں گے، اس پہ ایک ٹکڑا رکھیں گے، دوسرا توڑ کے تیسرا رکھیں گے، یا اس کو یوں لپیٹ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ لپیٹنے سے چھوٹا ہو گیا. یوں بےچارے کھا رہے ہوتے ہیں، کھا بھی نہیں رہے ہوتے، نگل رہے ہوتے ہیں ان کے پیٹ، جوانوں کے بھی، کئی جوانوں کے اس وقت پیٹ تباہی میں پڑے ہوئے ہوں گے، قبضے لگی ہوئی ہوں گی، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، اور یہ کلینک میں رش لگا ہوگا. مفت کی دوائیں بھلے ملتی ہیں لیکن آپ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، عبادت میں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، نمازوں میں جو پریشانی ہوتی ہوگی کہ نمازی بےچارے جماعت میں کھڑے رہتے ہوں گے اور آپ کسی اور لائن میں لگے ہوتے ہوں گے. تو اس لیے مطلب یہ ایسے مواقع پر خاص کر احتیاط، عمرے میں حج میں سعادت ملے مدینہ شریف کی، خاص احتیاطیں کھانے پینے میں کریں گے آسانی بہت ہوگی. اعتکاف نصیب ہو جائے صاف، یعنی کہ اس میں احتیاطیں کریں گے آپ کو بہت فرق محسوس کریں گے، بہت فائدہ محسوس کریں گے انشاءاللہ. میں خود کھانے میں الحمدللہ اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ میرا تو رمضانوں میں تو وزن کم ہو جاتا ہے، دیکھیں عام طور پر میں جیسے کہ آج کل جو کھاتا ہوں نا، عام طور پر ابلا ہوا کھا رہا ہوں پانی کا، اب یہ اترے گا نہیں نا الگ سے نیچے، یا کوئی ایک آدھ چمچ ڈال دی زیتون شریف کے تیل کی، اس طرح کا میرا کھانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مطلب یعنی کہ میں نے ایک بار 27 شب وہ بکرے کا گوشت آیا تھا، باقی بکرے کا یا بڑے کا گوشت ہی ہمارے یہاں کھانے کا نہیں آیا میرے لیے، بغیر گوشت کے سبزی دال یا چکن بھی کم، چکن بھی خطرناک ہے، یہ فارمی بہت خطرناک ہے بولتے ہیں، تو اس سے بھی مطلب یعنی کہ. تو الحمدللہ آپ کے ساتھ میں بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، ورنہ اس عمر میں ظاہر ہے کہ آدمی بہت مشکل ہوتی ہے کہ نہ چلنا نہ پھرنا، آپ تو ادھر لڑک جاتے ہوں گے ادھر اٹھ جاتے ہوں گے، اب جب میں کرسی میں پھنسا بیٹھا ہوں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سجاتا ہے بندے کو اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، خالق کا اسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اب اسی کا کرم ہے. میں آپ کی ترغیب کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو کچھ عبادت کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، تو یار یہ کھانے پینے سے جان چھڑاؤ، یار کھانا پینا بہت پریشان کرتا ہے. تو ان دنوں میں نے خاص، یعنی الحمدللہ میری پرہیزی کی ترکیب رہی تو مجھے تکلیفیں کم ہوئی، میرا کوئی مدنی مذاکرے کا الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ناغا بھی نہیں ہوا
الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ صحت دے، صحت دے، تندرستی.
رمضان سے پہلے ہی پرہیزیاں چل رہی تھی میری، لیکن گوشت وغیرہ ہم سکتا نہیں، 20 دن تک رمضان سے پہلے بھی گوشت نہیں. اچھا اب یہ جو تھال آتے نا آپ لوگوں کے، اس میں تھوڑا بہت کوئی ہاتھ لگ جاتا ہے سمجھے، لگا لیتا ہوں تھوڑا سا کھانا، کوئی بوٹی کا ٹکڑا یہ وہ، مگر یہ بہت کم سمجھے، تو یوں بچت ہے. کیونکہ یہ کھانا تو تیل والا اور گھی والا اور ہوتا ہے، تو اس لیے وہ میں اس سے بھی پیٹ بھر کے یہ کھانے کی ترکیب نہیں کرتا، تھوڑا سا لے لیا نوالا دو نوالا اس طرح، باقی اپنا ابلا ہوا چاول بھی ابلے ہوئے پانی کے الحمدللہ. آپ کبھی ٹرائی کریں، آپ بولتے ہیں میرے کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا، میرا میدا یوں میرا میدا یوں. آپ ماہ رمضان کی یاد میں پورا مہینہ کسی، اب تو وہ رمضان شریف تو آخری سلام بھر رہا ہے، کسی اور مہینے میں آپ ایک مہینہ، آپ ایک مہینہ کیا 12 دن ابلا ہوا کھا کے ٹرائی کر لیں، فائدہ نہ ہو پیسے واپس. آپ کا میدا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہو، آپ کے قدموں میں نہ گر پڑے تو مجھے کہنا کہ اب تو نے مجھے آرام دیا ہے، تو نے بہت ستایا میرے کو لیکن اب آرام دیا ہے. یہ تیل ہضم کرنے کے لیے محنت چاہیے، میں دیکھو اور خاص کر بوڑھوں کا میدا تو کمزور ہی ہوتا ہے، اس میں گھی تیل انڈیلتے ہیں، چربیاں انڈیلتے ہیں، بڑے بڑے بوٹے جو بغیر چبائے نگلتے ہیں. اب کیا ہوگا یار، آپ کے میدے گا، آپ کسی کو بولو بھی نہیں کہ میرا میدا خراب ہے، خراب اپنے ہاتھوں سے کیا آپ نے ہے نا، خود کردارا علاج نیس، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کیا علاج. اب میں سر دیوار میں ماروں اور خون نکلے، میں بولوں گا یار میرے سر کو بچا پھر ماروں، تو یہ سر کیسے بچے گا میرا، تو خود کرنے سے کیسے ہوگا. یہ جوانوں کی بھی حالت ہے، میدا تقریباً جوانوں کا بھی اپسیٹ ہی رہتا ہے، ایک تعداد ہے جن کا میدا اپسیٹ رہتا ہے، کھانے میں یہ احتیاطیں نہیں کرتے. اب اگر کسی نے احتیاطیں کی بھی نا تو عید کے دنوں میں پھر ساری کسر نکال دیں گے، ایسے کچرے کھائیں گے، یہ الٹی سیدھی ناریاں اور پیزے اور پتا نہیں کیا کیا ٹھوسیں گے اور پھر پڑے. ان دنوں رش ہو جاتا ہے کلینکوں میں، آپ کسی ڈاکٹر کو پوچھو، ڈاکٹر تھوڑی آ کر احتکاب کرے گا، بہت مشکل ہے، رش ان دنوں خاص کر. ارے وہ ہماری عید خراب ہو گئی، ہماری 27ویں کا یہ ہو گیا، تو سارا مہینہ جو کھایا پیا تھا ڈٹ کے یہ سب پہنچا دیتے ہیں. ویسے اس کے علاوہ بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے، میں تو ہوں ہی بیمار، بڑھاپا تو خود بیماری ہے، کئی بیماریاں بڑھاپے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنا صابر و شاکر بندہ ہم کو بنا دے، اور گلا شکوا نہیں، یہ ہوتا ہے یوں درد ہوتا ہے وہ درد ہوتا ہے، یہ بیکار باتیں کوئی ہم کریں گے کسی سے وہ تھوڑی ٹھیک کر دے گا یار، اپنے صبر کر کے ثواب پر ہاتھ نہ رکھیں، اللہ عطا کر دے. ضرورت آدمی کسی سے تذکرہ کرے، اکثر عادت ہوتی ہے کہ خامہ خام یہ بولتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میرے کو یہ ہوتا ہے، اگلا سنتا بھی نہیں ہے، گھڑی دیکھتا ہوگا ادھر دیکھتا ہوگا، ہم بولتے چلے جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ جو آپ نے ابلا ہوا فرمایا بغیر تیل کا، دوسرا ذائقہ تو پھر
جیسا بھی ہو گزارا کرنا پڑتا ہے.
اچار وغیرہ کھا سکتے ہیں اس میں اچار ڈال کے؟
اچار تو بہت خطرناک ہوتا ہے ویسے ہی، کھٹا میں سرکہ ڈالتے ہیں، سرکہ بھی کیمیکل کا، اصلی سرکہ تو بہت بڑی نعمت ہے، وہ کہاں سے لائیں گے، کیمیکل کا سرکہ تو ظاہر ہے اپنا وہ اثر دکھائے گا، تو اچار بھی نقصان دہ ہوتا ہے عام طور پہ، عام طور پہ اچھا اچار ہو خالص اچار درست فائدہ بھی اس کا ہو سکتا ہے. میں احتیاط کرتا ہوں، کھاتا ہوں تیل والا بھی کھاتا ہوں، تلی ہوئی چیز بھی کبھی کھا لیتا ہوں، لیکن میں کم کھاتا ہوں. یہ کبھی کبھار جیسا پورے ماہ رمضان میں نہ میں نے کباب کی زیارت کی نہ سموسے کو دیکھا ہے، نہ کوئی آپ کے پکوڑے میرے قریب تشریف لائے ہیں، دیکھا ہی نہیں رمضان میں، دیکھا ہی نہیں ہے میں نے، آپ نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا لگتا ہے، اچھا دیکھا ہے. تو مطلب اپنے باہر ہوتے ہیں جب تو کبھی کبھار زیارت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اکا دکا کھا لیا بھی، تو کبھی کبھار کھانے میں تھوڑا سا اس میں اور آئے دن کھائے جانے میں فرق ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں بچا ہوگا کباب سموسے کی زیارت میں، یہ رمضان کی تو خصوصی آئٹم ہے، کوئی بھی شاید دعویٰ نہیں کرے گا. ہاں یہاں متقبین جو بیٹھے ہیں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، زیارت ہی نہیں کی کباب سموسے کی، کیا بات ہے، یہیں کا کھانا کھایا ہے، کباب سموسے دیکھے ہی نہیں ہے، بڑی بات ہے، ہمارے کیمرہ مین نہیں دیکھے، ماشاء اللہ. تو یہ خود ہی اپنا پیٹ کے ساتھ سیٹ رہتا ہے احتیاطیں کرنے سے، وضو بھی دیر تک قائم رہتا ہے آدمی کا، نماز میں بھی دل لگتا ہے، ورنہ پٹ پٹ پٹ پٹ پیٹ میں ہوتا رہو تو کیا نماز پڑھے، کیسے مطلب سچکا پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی محمد.
آئیے آپ کو ایک منظر ہم دکھاتے ہیں امیر سنت کی پوتی کا.
بیرون ملک کے آئے ہوئے، ترکی سے آئے ہوئے اسلام بھائی جو ہے وہ امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بن ترکیہ دن لطفی عطاری، ترکیہ دن گیلدم بوریا، الحمدللہ گچن سنے دے گیلدم، میلاد النبی دے گیلدم بوریا گردم، چوک گزل دے gene geldik, gene elhamdülillah aynı ortam, çok güzel ortam. İtikafa burada girmek nasip oldu. Elhamdülillah çok güzel kazanımlar elde ettik sevgili babam. Benim sorum şu ki bu kazanımları nasıl devam ettirebiliriz, muhafaza edebiliriz? Ve bu medeni ortamın Türkiye'de oluşması için neler lazım, ne olması lazım? تشکر ادیورم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، ہمارے لطفی بھائی نے عرض کیا ہے کہ میں یہاں پہ آ کے بہت خوش ہوا ہوں، اور میں پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا تو ابھی دوبارہ آیا ہوں میں، تو یہاں پر جو ہے کافی روحانیت مجھے ملی ہے، اور یہاں پر جو روحانیت ملی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جذبہ مطلب جو ہے برقرار رہے کیا عمل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ترکیہ میں مطلب ایسا مدنی ماحول بن جائے، تو وہ کس طرح ممکن ہے، ارشاد فرما دیجیے.
ماشاءاللہ. لطفی عطاری، ترکی، یہ ترکستان میں پہلے غالباً جشن ولادت کے دنوں میں تشریف لائے تھے، بارہ دن یا جو بھی
جی
جی، تو اس میں آئے تھے. تو اب یہ پھر رمضان المبارک میں یہاں تشریف لائے ہیں اعتکاف کے لیے، ماشاءاللہ ویلکم. اب یہاں ان کو جو روحانیت ملی یہ کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں کا ایک مدنی ماحول بنا ہوا ہے، سیم وہاں لا کر بن جائے، کوئی بھی ایک آدمی کام کرتا ہے، یہ تو مطلب کوئی بھی ایک آدمی ہوتا نا، وہ اگر دل باندھ لیتا ہے، کمر باندھ لیتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، جو مخالفت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ چاہتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بھی ہمت کریں گے کمر باندھ، کیونکہ آپ وہاں کے مقامی ہیں، وہاں کی زبان بھی آپ جانتے ہیں، وہاں آپ کی جان پہچان بھی ہے لوگوں سے، اور وہاں کے اصل باشندے ہیں، اصل وطنی ہیں آپ، تو آپ اگر دل باندھ کر کام کریں گے وہاں اور طریقہ کار کے مطابق، تو انشاءاللہ عزوجل لوگ آپ کے قریب آئیں گے. ایک الجنس و یمیلو الا جنس ہی، کہ ایک جنس ہوتی ہے اپنی جنس کو قریب کرتی ہے، تو آپ ان کی جنس ہیں، تو یہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے، اور آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں گے نا، تو انشاءاللہ الرحمن یہ جلدی قبول کریں گے. ایک سے دو ہوں گے، دو سے چار ہوں گے، اور یہ بڑھتے بڑھتے اللہ کرے گا تو ترکی جو ہے نا، ترک یہ عاشقان رسول کا ملک ہے. مجھے تو ویسے ہی ترک مسلمانوں سے محبت ہے، میں کئی بار اظہار کر چکا ہوں الحمدللہ، ان کے عشق رسول کی وجہ سے، کہ ہم کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، جو سرکار سے محبت کرتا ہے ہمیں ان سے بھی محبت ہے الحمدللہ. تو یوں آپ بیٹے کام کریں گے دل لگا کر، پرواہ نہیں کریں گے کسی کی مخالفت کی، لوگ مخالفت کریں گے، یہ نہیں کہ سب آپ کو آنکھوں میں بٹھائیں گے. جب ہم کام کے لیے نکلے تو میری مخالفت بھی ٹھیک ٹھاک کی گئی، یہ اللہ نے مجھے بس نوازا کہ میں میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں. مخالفت تو ہائی لیول پر مخالفتیں ہوئی ہیں میری، تو انشاءاللہ آپ ڈریں گے نہیں نا. اور جن میں نرم گوشہ ہوگا ان کو پہلے قریب لیں گے، ان پر کوشش کریں گے. جو زیادہ ایکٹیو آپ کو لگے گا اس کو زیادہ وقت دیں گے، انفرادی کوشش کریں گے. تو ابھی ویسے وہاں ہفتہ وار اجتماع تو ہے اپنا الحمدللہ ترکی میں، تو اس میں ذرا جو بھی ترکی آتے ہیں مقامی، پاکستانی بھی آتے ہوں گے، انڈین بھی آتے ہوں گے، دوسرے ملکوں کے بھی آتے ہوں گے، تو خاص جو ترکی ہیں ان پر زیادہ دھیان دینا چاہیے وہاں کے وطنیوں پر، کہ اگر یہ ان میں یہ تنظیم پکڑ گئی نا، زور کام کر گئی نا، تو انشاءاللہ یہ ترکی میں ایک مدینہ مدینہ ہو جائے گا، نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. اور وہاں کے جو بھی گورنمنٹ کے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں ان میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا، ہمیں کسی بھی دنیا کے ملک کے قانون میں انٹرفیئر ہم لوگ نہیں کرتے، اس کی سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے. ہم اپنے بس کام سے کام، ہمارا کام ہے مسجد بڑھو، تحریک اور نمازی بڑھاؤ. تو اس لیے دنیا میں الحمدللہ 200 ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا ہے، اور غیر مسلم جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں بھی ہم پر مدنی کاموں کی پابندیاں نہیں ہیں ہر جگہ پر، یعنی کئی جگہ پر ہم کو کام کرنے دیا جاتا ہے. جیلوں میں بھی کام کرنے سے ہم کو نہیں روکتے کہ یہ لوگ پیسفل ہیں، یہ وہاں کی انہیں ہم کو تنگ نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں غیر مسلم بھی دعوت اسلامی کو. غیر مسلموں کے مذہب سے ہم کو کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی مطلب چاہت نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے. ان کو بھی اللہ کرے کہ ہدایت مل جائے اور یہ ایمان لے آئے، یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کے معاملے میں کوئی نرم گوشہ ان لوگوں پاس نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ کسی بھی غیر اسلامی شخص کے لیے، نان مسلم کے مذہب کے لیے ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم پورے مسلمان ہیں، بالکل پکے مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ بھی ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی چونکہ ہم ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے جھگڑتے نہیں ہیں، سمجھے، تو ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ بھی ہم سے مطلب یعنی کہ خامہ خواہ نہیں الجھتے، لیکن اب تھوڑا بہت تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو مطلب پیس فل رکھے، اپنے نفس کے لیے وہ مار دھاڑ لڑا لڑی جھگڑے ہم یہاں بھی نہیں کرتے. یہاں آج تک ہم نے کبھی ہڑتال کی کال نہیں دی ہے. پاکستان کی بھی مطلب گورنمنٹ جو ہے ہم سے یوں مطمئن ہے کہ ہم ان کو بھی نہیں اٹکتے، ہم نہ ہم سیاست میں جاتے ہیں، سب پتا ہے ان لوگوں کو.
یہاں تک کہ جب 95 میں جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں 2 اسلامی بھائی شہید ہوئے تھے، اس وقت بھی جب وہ کوئی ایجوکیشن کی کال نہیں، نہ ہی دکانیں بند کروانے کا، نہ ہی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ، بلکہ آپ نے تو یہی فرمایا تھا کہ چونکہ میں جب وہ پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، وصیت نامہ لکھ چکا ہوں.
ہاں، ورنہ وہ ایسا معاملہ تھا کہ اگر ہم چاہتے تو پورا پاکستان بند کرا دیتے اور توڑ پھوڑ مچ جاتی، لیکن ظاہر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا حقوق العباد تلف ہوتے، نہ جانے کتنے گناہ ہم کو، نہ دعوت اسلامی ترقی کرتی، پھر ختم ہو جاتی. تو ہم الحمدللہ ایسا کرتے نہیں ہیں الحمدللہ.
تو پولیس کو جو نا اس وقت ڈر تھا، خدشہ تھا، جب جنازے ہو رہے تھے نا اس وقت اسلامی بھائیوں نے ذمہ دارا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہتھیار جو ہے مسواک ہے اور کچھ نہیں ہے. خیر، پر پولیس نے جو گھیراؤ تو کیا ہوتا، مگر جب پولیس نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے منتشر ہو گئے جنازوں کے بعد، اس کے بعد تو بالکل
الحمدللہ.
دعوت اسلامی کی اس طرح کی جو پالیسی ہے نا، اس کا مظاہرہ ایک تو اسٹیم پر بھی ہوا تھا، اور جب 30 اسلامی بہنیں ہماری 10 ربیع الاول کو میلاد حال میں بھی جو شہید ہوئی تھی،
اسی مدنی مرکز میں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے موتقف ہیں،
تو اس میں بھی ہمیں بعض ہوتے ہیں اس طرح کے سمجھانے والے کہ اجتماعی نماز جنازہ کی ترکیب بنائے، اور یہی ایک خدشہ بھی تھا کہ اگر اجتماعی نماز جنازہ کی ترکیب بنائی گئی اور 30 جنازے ایک ساتھ رکھے گئے تو بہت کچھ جس میں مسائل ہو سکتے ہیں. الحمدللہ مشاورت ہوئی تھی، اور پھر یہی ہوا کہ سب کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر ان کے نماز جنازہ ہوں، ذمہ داران جا جا کر نماز جنازہ میں شرکت کر لیں، اور ان کے جو بھی ان کے تدفین کے جو معاملات ہیں وہیں کر لیں. ہمیں اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا جس سے ملک و ملت میں بھی انتشار پھیلے اور ہم گناہگار بھی ہوں.
یعنی وہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ جو اپنے ہی وطن کی عمارتوں کو مارتے ہیں اور گاڑیاں توڑتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ کس کی جیب سے نقصان ہوگا؟ عوام کا نقصان ہوگا، آپ کے بھائیوں کا نقصان ہوگا، پھر مہنگائی بڑھے گی اور تو پھر آپ کو بھی نقصان ہوگا. آخرت کا حساب ابھی باقی ہے کہ آپ نے بندوں کے حقوق تلف کیے. تو پاگل لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو اکساتے ہیں اور یہ مطلب توڑ پھوڑ مچواتے ہیں. بعض لوگ گاڑیاں جلاتے ہیں، گاڑیاں جلانے کے لیے ظاہر ہے یہ عام آدمی گاڑی نہیں جلا سکتا، گاڑی جلانا ایک فن ہے، تو یہ فن ان کو سکھاتے ہوں گے جبھی تو جا کے گاڑی جلاتے ہوں گے. ہر آدمی کیسے چلائے گا گاڑی؟ تو یہ ہوتے ہیں ایسے سازشی قسم کے لوگ جو ملک دشمن ہوتے ہیں، ملک دوست نہیں ہوتے، یہ اپنے وطن کے یہ دوست نہیں ہوتے. وطن بھائی ہمارا وطن ہے، ہمارا وطن ہے، عزیز ہے، ہمارا پیارا وطن ہے، بھائی وہ کیسے نقصان پہنچا یار؟ تو ہمارا اپنا گھر ہے یار، یہ گھر کو کیسے توڑے؟ تو یہ لوگ گھر کو توڑتے ہیں، غلط کرتے ہیں. تو ہم تو دعوت اسلامی والے کسی بھی ملک میں ایجیٹیشن اور یہ ہڑتال ہے اور ہم نہیں کرتے نہ حصہ لیتے ہیں. اب کوئی نادان دوست ہرا امامہ دکان سے خرید لے بار اور پہن کر ہم کو بدنام کرے اور وہاں اچھل کود مچائے تو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟
تب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کے کوئی بھی واقعات کے اندر کوئی سبز امامے والا اگر نظر آ جائے تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ سبز امامے والا جو بھی یہ خرید کر یہ آ گیا ہے، اس کے سر پر سجا ہوا ہے، اس سے دعوت اسلامی کا کوئی تعلق نہیں ہے.
ہاں ایک ہو یا سو ہو یار، امام ہزاروں ملتے ہیں، دعوت اسلامی والے نہیں ہیں، داڑھی والے تو ہزاروں ہیں یار. دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ بعض اوقات، کہ داڑھی بھی ہم لوگوں سے سن کر رکھی ہوتی ہے، لیکن یہ دعوت اسلامی کے پروپر پکے نہیں ہوتے،
تنظیمی کو طریقے کار کے ہوتے
ہیں، آزاد پنچھی ہوتے ہیں. ادھر ریلی میں بہنے لگے، ادھر ریجسٹریشن ہو رہا تھا، پتھر اٹھا لیے تو کچھ کر لیا تو نعرے لگا رہے، یہ مزے لے رہے ہوتے ہیں چاروں طرف. دعوت اسلامی کے مضبوط لوگ نہیں ہوتے یہ.
آپ سوچئے کہ بانی دعوت اسلامی پر جب حملہ ہوا اور دو اسلام آباد شہید ہوئے، اس وقت دعوت اسلامی نے کچھ نہیں کیا، تو یہ کتنی پر امن اور اس طرح کے معاملات میں محتاط تحریک ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مثبت پیغام ہے. آج ترکی کا اسلام آباد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے اسلام آباد یہاں آئے ہوئے ہیں، یو کے کے اسلام آباد یہاں آئے ہوئے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں کے اسلام آباد عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں آتے ہیں، ہند کے اسلام بھائی بھی آتے ہیں، بنگلہ دیش کے اسلام بھائی بھی آتے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں کے اسلام بھائی آتے ہیں، امریکہ سے بھی آتے ہیں. الحمد دعوت اسلامی کا یہ انداز ہے، ہمیں ویزے ملتا، ہم آفیشلی طور پر ویزے لے کر آتے ہیں اور ویزے لے کر ہی آفیشلی ہم جاتے ہیں. تو ہمیں موسٹلی یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ الحمد دعوت اسلامی کے اس مثبت انداز کو آج جو ماشاء اللہ ہزاروں اسلام بھائی یہاں ہیں، ماں باپ بھیجتے ہیں بیٹا دعوت اسلامی میں جاؤ، تو دعوت اسلامی کا یہ مثبت انداز ہے جو دعوت اسلامی کی اس وقت ترقی میں بڑا مطلب کہ یہ معاون ہے. اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے، دعوت اسلامی کو مساجد بنانے کی اجازت مل جاتی ہے، مساجد آفیشلی طور پہ دعوت اسلامی دنیا کے کئی ملکوں میں بنا رہی ہوتی ہے، مدارس ہیں ہمارے، جامعۃ المدینہ، ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے، ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے الحمدللہ، اور باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹیشن کام ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے، باقاعدہ وہاں ہمارے وف مبلغین ہوتے ہیں جن کی گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، ہمارے اکاؤنٹس اور آڈیٹ اور ریٹرنس جمع ہوتے ہیں، جو اکاؤنٹس کی لینگویج جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا میں کیا اس وقت کہہ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی اپنی اس مثبت عمدہ پالیسی کی وجہ سے دنیا کے کونوں کونوں میں پہنچنے کی اس وقت اس کی ترکیب ہے، اور ماشاءاللہ مساجدیں بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرور اور رحمت. الحمدللہ رب العالمین.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.